الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك أنت؟ Good, mashallah. Everyone is ready. Ekdam fresh. Chako chaban. Alhamdulillah. Spring is here. Or is still cold weather? Blanket se out. Jacket se out. Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Theek hai. चलिए इंशाल्लाह सबसे पहले आपकी अटेंडेंस लेते हैं रेडी फॉर द अटेंडेंस माशाल्लाह द मंथ ऑफ मे इज हियर अल्हम्दुलिल्लाह बट इट्स स्टिल कोल्ड इज एज इट इज सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की नियमते हैं देखिए हम कह दें कि मे इज समर मंथ बट हमारे कहने से कुछ नहीं होता राइट Alhamdulillah. Yes. And April, May, and still jackets are there, blankets are there. Subhanallah. also alhamdulillah, har hal mein alhamdulillah, theek hai. So kyunki jab summer aata hai to wo bhi itna hot hota hai ki phir hum tadap jate hain, itni cold ke baad ekdam se itna hot bhi nahi bardasht hota, right? Alhamdulillah. So Allah Taala knows best ki hamare liye kaun sa season jo hai wo hum itminan se guzar sakte hain. Alhamdulillah. ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अटेंडेंस के लिए रेडी. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. माया उमर, अनीला उमर, इज़्ज़त फातिमा, शाहीन मकसूद, हाजिर आसिफ, अब्दुल फरहीम, इशरत सुल्ताना, हरीम इकबाल, नजवा रशीद, अबीर याकूब, मयम बीबी, सुमेरा जीवा, शिराज अफगैन, अतीबा एजाज, आलिया शरूफ, फिरोजा सनाउल्ला, सनूबर मसूद, फरिया इकबाल एंड फातिमा खतीब. ओके, बारकल्लाहु फीक, अल्हम्दुलिल्लाह. कि अतीबा एंड फिरोजा आप लोग कल नहीं थे क्लास में, सब खैरियत थी? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. चलिए, बारकल्लाहु फीक, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ. और आज हमारे पास जो दुआ है वो छोटी सी दुआ है, और आई एम प्रीटी श्योर कि जब मैं दुआ पढ़ूंगी तो आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हम यूजुअली ये दुआ कब करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ किस हवाले से की थी. ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला हर वक्त हम सब पे अपनी रहमत करे, और ऑल द टाइम आर गुड टाइम्स इंशाल्लाह. कि अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. اللهم اے الله هذا قسمي یہ میری تقسیم ہے. فيما أملك جس کا میں مالک ہوں, जो मेरे बस में है. फला तलुमनी तो ना तू मलामत करना मुझे. फीमा तमलिको जिसका तू मालिक है. वला अमलिको और नहीं मैं उसका मालिक. ए अल्लाह, ये मेरी तकसीम है जो मेरे बस में है, और इस बात में मुझे मलामत ना फरमाना जिसका तू मालिक है और जिस पर मेरा इख्तियार नहीं. सो अल्हम्दुलिल्लाह, एक आइडिया हो गया बट इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं. सो लेट्स सी कि कौन पहचानता है कि ये दुआ किस हवाले से. अल्लाहुम्मा ए अल्लाह हाजा कस्मी, ये मेरी तकसीम है. मीनिंग कि एक तो अल्लाह ताला ने हर चीज की तकसीम कर दी, ठीक है, फिर कुछ इख्तियार बंदों के पास भी है, राइट? Everyone is by इख्तियार, right? अल्लाह ताला ने कुछ बाउंड्रीज दे दी है और उस बाउंड्रीज में उसको इख्तियार हो गया. फॉर एग्जाम्पल, जो घर का सरबरा होता है वो पूरी फैमिली के लिए बा इख्तियार होता है. जो एक इंस्टीट्यूट का सरबरा होता है वो इंस्टीट्यूट में अपना हर चीज का इख्तियार रखता है, राइट? अंदर वाले उसके मातहत होते हैं, ठीक है. इसी तरह हर फील्ड को आप ले लीजिए. सो हाजा कस्मी, अब ये एक बंदा कह रहा है कि ये मेरी तकसीम है. फीमा अमलिकू, कि जो मेरे बस में, जिसका इख्तियार तूने मुझे दिया है, सो ये मेरी तकसीम है. फला तलुमनी तो ना तू मुझे मलामत करना. तलुमनी इज द सेम वर्ड जो हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं, फला तलुमूनी वलूमू अनफुसकुम एंड लौमत अलाइम, राइट? ये सब अल्फाज हम पढ़ चुके हैं ना कुरान पाक में, मलामत के लिए आता है. और हम ग्रामर में ये भी देख चुके हैं कि फेल के बाद जब या की जमीर आती है तो इन बिटवीन नून मकसूरा ऐड किया जाता है. सो थोड़ी थोड़ी चीजें ये सब अपने दुआओं में, अपने लेसन में ऐड कीजिए, इंशाल्लाह पुख्तगी आती जाएगी इन चीजों में भी. सो फला तलुमनी तो ना तू मलामत करना मुझे. फीमा तमलिको जिसका तू मालिक है. वला अमलिको और जिस पर मेरा इख्तियार नहीं. ठीक है। अब यहाँ पे जो इन बिटवीन आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है कि दिल का मैलान, ठीक है, दिल का इख्तियार किस पर है? अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमारा दिल तो हमारे इख्तियार में नहीं रहता है ना, फौरन मचल जाता है, होता है कि नहीं? यस, छोटी छोटी चीज के लिए बेचैन हो जाता है। अब काबू में हमारे नहीं है, हम अपने नफ्स पर तो बहुत जद्दोजहद करके काबू पा लेते हैं, बट दिल जो है वो बहुत उलटता पुलटता रहता है, उसकी कैफियत। तो अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि हमें उस बात पर मलामत ना करना कि जिस पर मेरा इख्तियार नहीं, ठीक है, तेरा इख्तियार है। यस, गुड, माशाल्लाह। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्लू कि किस हवाले से ये दुआ है। Any idea? Anyone? Mashallah. Dil ka ikhtiyar ke hawale se taqdeer. Okay. Remember, hum tafsir mein bhi ye dua aksar dekhte hain. Jab Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne, aapko pata hai, aapki azwaj mashallah, ek waqt mein 9-9 biwiyan aapke paas thi. Yes, हुकूक और फराइज की अदायगी में। Yes, माशाल्लाह, very nice, बारकल्लाहु फीक, अल्हम्दुलिल्लाह, you got the idea, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। So, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ठीक है, आपको मोहब्बत थी, सबके हुकूक एक बराबर देते थे, राइट, सब किसी के अदल इंसाफ में, किसी के अदायगी में कोई कमी जाती नहीं थी, लेकिन दिल का मैलान अल्लाह ताला जिसके लिए जिसके दिल में डाल दे, नहीं? तो नबी सल्लम का मैलान दिल का हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, उस हवाले से आप ये दुआ मांगा करते। अब आप और हम भी इस दुआ को देख सकते हैं कि हम अपने बच्चों के हवाले से इस चीज को देख सकते हैं, अपने बहन भाइयों के हवाले से देख सकते हैं, अपने दोस्तों के हवाले से, फ्रेंड्स के हवाले से देख सकते हैं, ठीक है। ऑल दो सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन किसी की तरफ दिल ज्यादा झुकता है ना, उसकी तरफ दिल ज्यादा माइल होता है, ज्यादा मोहब्बत आती है। इसी तरह अपनी औलाद को देख लीजिए, सब एक बराबर होते हैं, सबको एक बराबर मिलता है, कभी ऐसा नहीं होता एक को मिले दूसरे को ना मिले, राइट। लेकिन कुछ बच्चों की फितरत इतनी नफीस होती है कि आपका दिल बेख्तियार उसकी तरफ खींचता है, ठीक है, मोहब्बत आप सबको देते हैं, लेकिन कुछ आपका दिल उसकी तरफ खींचता है। अब वही बात हो गई कि आपका इख्तियार नहीं होता उस पे, तो फला तलुमनी फीमा तमलिकू वला अमलिकू, मेरा इख्तियार ही नहीं, मैं चाहूं भी तो वो नहीं कर पाता, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। अल्लाहुम्मा हाजा कस्मी फीमा अमलिकू फला तलुमनी फीमा तमलिकू वला अमलिकू, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह आज हम ऐसा करते हैं कि दुरूद शरीफ के मसाइल बुक अपने जो दुरूद हम देख रहे थे उनको पहले देख लेते हैं। इंशाल्लाह हमने फोर्थ तक कल किया था, तो इंशाल्लाह आप फिफ्थ वन आज स्टार्ट करते हैं और थोड़े से हम आज भी देख लेते हैं कि डिफरेंट दुरूद जो मसनून हमें मिलते हैं वो और कौन कौन से, ठीक है। चलिए बारकल्लाहु फीक, इंशाल्लाह पेज नंबर 40 और दुरूद नंबर 5 से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
درود نمبر 5 ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال
عن ابی سعید
قلنا يا رسول الله
هذا التسليم
فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد مدن كما باركت على ابراہیم. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, آپ پر سلام کا طریقہ تو معلوم ہے, ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, یوں کہو, یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا چھوٹا سا درود ہے نا, اور صبح شام بھی اگر آپ اس کو پڑھیں, اور چونکہ درود شریف کے الفاظ وہی ہیں جو ہم موسٹلی پڑھتے ہیں نمازوں میں, تو یاد کرنے مشکل بھی نہیں ہے, زبان پہ بھی عام ہوتے ہیں, تو ان کو زبان پہ رکھے. اگلا چیپٹر ہم دیکھیں گے کب کب پڑھیں, تو پھر اس سے ہمیں اور بھی رغبت ہوگی کہ واقعی درود شریف پڑھنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں. اگلی روایت ہے, ان عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال لقيني قاب بن أجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے, میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے, آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, یوں کہو, یا اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمائی, بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں اور بزرگ ہیں. یا اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی, تو یقیناً محمود اور مجید ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. ایک تو اس میں یہ تصحیح کر لیجئے, آل ابراہیم کے بعد غلطی سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا, اس کو علیہ السلام کر لیجئے تیسری لائن میں. دوسری بات دیکھیے, ملتے جلتے الفاظ سے یہ حدیث پیچھے بھی ہم نے سنی ہے نا, آپ دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے, 19-20 کی بھی بات فرق ہوتی ہے نا, تو صحابہ اکرام اس کو بھی ایک الگ سند سے پیش کرتے تھے. یعنی یہ علم حدیث ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جس میں ایک دفعہ کودنے کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیث پر کتنا کام کیا. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے بالکل آپ کے لیے ایک ڈسکوری چینل ہوگا. ہم نے تو حدیث کے وہ اتنے نام نہیں سنے, ترک نہیں سیکھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہوتی غلط ہوتی ہے, اچھا جی حدیثیں بھی غریب ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے اس نالج کو کبھی اٹین ہی نہیں کیا. تو یہ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باریکیاں پتہ ہوتی ہیں, تو لہٰذا اس میں الفاظ کا تھوڑا سا جو فرق تھا اس کی وجہ سے اس حدیث کو شاید آپ کو یہ لگا ہوگا کہ یہ دوبارہ پڑھا گیا, لیکن عمومی طور پہ الفاظ سب حدیثوں کے ملتے جلتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. اگلی روایت ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ حاذا التسلیم علیک قد عرفناه وکیف الصلاۃ علیک قال قولوا اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اے اللہ اپنے بندے اور رسول پر اسی طرح اپنی رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی علیہ السلام. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائی. اسے نسائی نے روایت کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہی الفاظ تکرار کے ساتھ نہیں بلکہ سنگل ہے. اور ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ کے نبی کو کتنے پیار سے عبدی کا کہا جا رہا ہے. درود نمبر 5 میں بھی آپ نے دیکھا نا عبدی کا و رسولی کا. تو بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو عبد کہنا یا بندہ کہنا اللہ کے نبی کی ڈس ریسپیکٹ ہے. تو دیکھ قرآن میں تو کئی جگہ پڑھ چکے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پھر اسی طرح سے آگے بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو عبد کہہ دینا یا آپ کو بندہ کہہ دینا اس سے آپ کی بے عزتی نہیں بلکہ آپ کی اندر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. عبودیت کا رنگ تھا آپ کے اوپر اور واقعی آپ بشر تھے. اور عبد کہتے ہی جسم اور روح کے مجموعے کا ہے, مٹی سے بنا ہوتا ہے جس کے اندر روح ہوتی ہے. پھر اگلی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو رسول کہہ دینا, پیغامبر, میسنجر. جیسے کوئی چیز آپ ایک جگہ آرڈر کرتے ہیں تو بیچ کی شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں, منوان وہی چیز لا کے آپ کو دے دیتے ہیں. اس میں تو کہیں نہ کہیں چینج ہو سکتی ہے, اس میں کوئی چیز مس ہینڈل ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے جو دین ہم تک پہنچایا اس میں کسی جگہ بھی کوئی تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی. تو جب بھی درود شریف پڑھا کریں تو اللہ کے نبی کی ساری قربانیاں اور آپ کے اس راستے کی جو سہولتیں تھیں ان کو ذہن میں رکھا کریں. پھر اس کے بعد درود نمبر 8 ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذا السلام علیک قد عرفناہ فکیف الصلاۃ. قال اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیے کہ یہاں اگر لفظ سلاد کو لوگ نہ جانتے ہیں اس کا عربی ترجمہ تو لوگ کہیں گے نا ہم کیسے نماز پڑھیں آپ کے لیے. ہمارے یہاں تو سلاد نماز کے لیے آتا ہے نا, حالانکہ نماز کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں درود ہوتا ہے اور مطلب دعا کا معنی ہے. تو صرف خالی لفظوں سے غلطی کھانے لگے تو اس کا ترجمہ ہم غلط کر سکتے ہیں. خیر اللہ کے نبی نے کیا کہا, قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، درود شریف کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اس طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائی، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو بالکل وہی فرق تھوڑا سا لیکن مختلف ہے، اور آپ کو یہ ساری روایتیں تکرار سے پڑھنے کا ایک اور بھی تو فائدہ نا، یقین آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام ان موضوعات میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی سے آ کے پوچھنے کی کہ کیف نصلی، ہم کیسے آپ درود پڑھیں، خود نہیں کر سکتے تھے؟ کوسچن ہے، تو لکھ لیجئے، عبادت کے طریقے ایجاد کرنے کے نہیں ماننے کے ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی سے کوئی بات کرے کہتے ہیں حرج کے، کسی ایک حدیث میں آپ کو صحابہ کے منہ سے لگ رہا ہے اللہ کے نبی اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے، بلکہ سونے کے اذکار میں آپ براب نازب سے ایک روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی، اور جب دعا پڑھی تو آپ نے صرف رسول کے لفظ کو نبی کا یا نبی کے لفظ کو رسول کا کر دیا تو آپ نے وہی روک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ہم ہوتے کہتے کہ آپ نبی نہیں ہیں، کیا آپ رسول نہیں ہیں، کیا آپ دونوں نہیں ہیں، تو پھر حرج کیا؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، تو وہیں رک جاؤ جہاں پہ روکا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ آگے جانے سے انسان کے ذہن میں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تو ماننے والا دل ہو تو یہ ساری باتیں سن کر انسان ہمیشہ یہ کہے گا کہ ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ اگلی روایت نمبر 9، عن ابی حمید السعدی رضی اللہ عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالصلاۃ علیک فکیف نصلی علیک فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ حضرت ابو حمید السعدی سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر تمام جہانوں میں برکتیں نازل فرمائی۔ یقیناً تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلسل تکرار سے پڑھ رہے ہیں ذکر، جتنی روایتیں پڑھی ہیں، کما بارک تعالی ابراہیم، کما صلی تعالی ابراہیم، کتنے نبی تھے؟ 25 کے نام تو قرآن میں بھی ہیں، اور 300 کے قریب روایات سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی انبیاء کرام گزرے 300، اور 124,000 پیغمبروں کی بھی باتیں ہم پڑھتے ہیں۔ کہیں ایک کسی صحابی کی طرف سے آپ کو بات ملی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ کما صلیت علی ابراہیم و اسماعیل؟ چلو بھائی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا، تو پھر بحث کیا کرے؟ کیا اسماعیل پہ اللہ نے رحمتیں نہیں بھیجی تھی؟ اور کما صلیت علی یعقوب، کما صلیت علی شعیب؟ ہم جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا تو فیل ہو جاتے ہیں۔ آج جتنے دین کے نام پہ کام ہو رہے ہیں، وہ چاہے ربیع الاول کی محفلیں ہوں، وہ رجب کے کنڈے ہوں، وہ شب رات کی محفلیں ہوں، وہ کچھ بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ معیار قائم نہیں رہا۔ کیلو قال ہے، اس نے کہا میری اماں کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی، اور اس بات پہ کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہوگا یا یہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا بنا دے گا۔ حدیث آپ کے سامنے، آپ یہ جتنی حدیثیں جائیں سب کو ان کی اصل کتابوں میں دیکھ لیں، منوانا ہے، میں اور آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ اس بک میں ہم ایک پورا ٹاپک پڑھیں گے کہ کون سی روایتیں آج اتنی عام ہیں لیکن ان کے اندر ضعف ہے. تو جب سامنے کتاب کھلتی ہے تو شرح صدر ہوتا ہے. میں اگر کتاب کھولے بغیر اپنے لفظوں میں آپ کو یہ نوبت روایتیں بتا رہی ہوتی نا, جو ابھی تک بتا رہی ہوں, تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی بات بار بار کر رہی ہیں, لیکن اب آپ ایسا نہیں سوچ رہے. تو یہ علم کی عظمت ہے, ہمیشہ کتاب کھول کر علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں ریفرنسز کے ساتھ چیزیں آگے نقل کرنے کی توفیق دے. بعض دفعہ ہم صرف میسیجز میں کوئی میسج آتا ہے اور اس کو آگے کر دیتے ہیں خاموشی سے. اب مجھے ویسے میں کسی کو ریپلائی کروں نہ کروں بہت کم کرتی ہوں, لیکن جہاں کوئی حدیث کے نام پہ لکھے کچھ نہ ہو تو میں صرف دو لفظ لکھتی ہوں, ریفرنس پلیز. پھر کوئی اس کے جواب میں کہہ دیتا ہے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہمیں تو پتا, ہم تو فیس بک پہ آئی تھی. تو پھر ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں. تو ود آؤٹ ریفرنس دین جو نہیں ہوتا. ہمارے صحابہ کہا کرتے تھے بلو لسناد, اگر سند نہ ہوتی. یہ سند کے اے نبی حمید نے سعدی, یہ تو آخری کڑی نہیں, اسے پیچھے پوری ہے جو نفس سلم تک جاتی ہے, ان فلان فلان, یہ سند ہے. اگر یہ چین نہ ہوتی تو پھر دین کیا تھا, من قالا و ما قالا, جس نے جو کہا وہی دین ہے. اور آج ہی ہوا بھائی, اصل دین چونکہ پیچھے رہ گئے اور ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ, کتنے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے درود ہمیں پتہ چل رہے ہیں نا, کتنے ڈفرینٹ ڈفرینٹ سے, رائٹ. اچھا لگتا ہے اس طرح ڈفرینٹ چیز پڑھنا, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے بتائے ہوئے الفاظ. اور آئی واز تھنکنگ کہ سبحان اللہ, ہم جس وقت سن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جب ہم ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت بھی دیکھیے کیسی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم وہی درود پڑھ رہے ہیں, وہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, اور وہ سارے وعدے جو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے, وہ ان سب کا نزول ہم پر ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, درجوں کی بلندی, رحمتوں کا نزول, گناہوں کی مغفرت, الحمدللہ الحمدللہ. اتنی ایزیلی ہم کہنے کو کلاس میں بیٹھے لیکن کیا کچھ کما لیتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. سو انشاءاللہ ہم نے ان درودوں کو وقتاً فوقتاً ریپیٹ بھی کرتے رہنا, ٹھیک ہے. یہ کتاب بند کر کے رکھ نہیں دینی ہے, بہت ہی قیمتی یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کل عالیہ نے پوچھا تھا نا کہ ہم صبح شام جو 10-10 دفعہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے, اگر ہم ان 10 درود کو پڑھ لیں, سبحان اللہ, جب دن میں 2 دفعہ بار بار ڈیلی ہم پڑھیں گے تو خود ہی زبان پر ہمارے چڑھ جائیں گے. یا کبھی ایک درود کو آپ پڑھ لیں, کبھی دوسرے درود کو پڑھ لیں, اس طرح چینج کر کے پڑھ لیں, تو انشاءاللہ زبان میں خود ہی وہ چڑھ جاتے ہیں. ماشاء اللہ, گڈ آئیڈیا, الحمد للہ, ٹھیک ہے. سو چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اوکے, سورہ یاسین انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہے ہمارا 221. ماشاء اللہ 221 لیسن, آیا 45-83. انشاءاللہ پہلے ہم لیسن اسی کا ٹرانسلیشن کریں گے آیات کا, پھر تفسیر کریں گے, اینڈ دین انشاءاللہ آفٹر ویل ڈو دا تجوید, اینڈ اف ٹائم پرمٹس ویل ڈو اے لٹل بٹ آف گرامر, ٹھیک ہے. چلیے, بارک اللہ فیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 221 آیت نمبر 45 سے سورت کے آخر تک یعنی آیت نمبر 83. لیسن نمبر 221 آیت نمبر 45-83 سورت یاسین.
لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو اتقوا ڈرو ما بین ایدیکم اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وما تاتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان لا کانوا عنہا مگر ہیں اس سے موعدین منہ پھیرنے والے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انتعمو کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ اس شخص کو کہ اگر چاہتا اللہ اطعمہ کھلا دیتا اس کو انتم نہیں تم الا فی دلال مبین مگر کھلی گمراہی میں ہو ویقولون اور وہ کہتے ہیں متا حاذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ما ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا صیحة واحدة مگر ایک چنگھاڑ کا تأخذهم آ پکڑے گی ان کو وهم يخصمون اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے فلا يستطيعون بس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے توصیتن وصیت کی ولا الى اہلہم اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف یرجیون وہ لوٹ سکیں گے ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور میں فإذا ہم بس اچانک وہ من الاجداث قبروں سے الى ربهم ينسلون اپنے رب کی طرف دوڑیں گے قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر من باسنا کس نے اٹھایا ہم کو من مرقدنا ہماری خواب گاہوں سے ھذا ما وعد الرحمن یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے، ان کانت نہیں ہوگی وہ الا صیحتا واحدا مگر زور کی ایک آواز، فاذا هم جميع لدينا محضرون بس اس وقت وہ سب کے سب ہمارے پاس موجود ہوں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر اس کا جو تھے تم عمل کرتے، ان اصحاب الجنتی بے شک جنت میں رہنے والے، اليوم آج کے دن، فی شغلین مشغلے میں، فاکہون خوش ہونے والے ہوں گے، ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال سائے میں، علی الارائک تختوں پر، متکیون تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہتن ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے، سلام قولم من رب الرحیم کہا جائے گا مہربان رب کی طرف سے، ومتاز الیوم اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایہا المجرمون اے مجرموں، الم احد الیکم کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے، یا بنی آدم اے اولاد آدم، اللہ تعبد الشیطان کہ نہ تم پوجا کرنا شیطان کی، انہو لکم بے شک ہے وہ تمہارے لیے، عدو مبین دشمن کھلا، وانے بدونی اور یہ کہ عبادت کرنا میری، ہذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ، ولقد ضل منکم اور البتہ گمراہ کیا اس نے تم میں سے، جبلن کثیرہ بہت خلقت کو، افلم تکونو کیا پس نہیں تھے تم، تعقلون تم عقل رکھتے، ہذہ جہنم التی یہ ہے جہنم وہ جس کا، کن تم تو وعدون تھے تم وعدہ دیے جاتے، اس لوح الیوم داخل ہو جاؤ اس میں آج، بما کن تم تکفرون اس کے سبب جو تھے تم کفر کرتے، الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم اور بیان کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ
اور بیان کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ
وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں بما کانو یکسبون جو کچھ تھے وہ کرتے ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لتمسنا تو مٹا دیں علی اعینہم ان کی آنکھیں فاستبقوا الصراط پھر دوڑے راستے کو فأنا یبصرون تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لمسخناہم تو مسخ کر دیں ہم ان کو علی مکانتہم ان کی جگہ پر فما استطاعوا پھر نہ استطاعت رکھیں گے مدین آگے جانے کی ولا یرجعون اور نہ لوٹ سکیں گے ومن نعمرہ اور وہ شخص جس کو ہم عمر دیتے ہیں ننقصہ فی الخلق ہم اوندھا کرتے ہیں اس کو پیدائش میں افلا یعقلون کیا پس نہیں وہ عقل رکھتے وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر وما ینبغی لہ اور نہیں وہ شایان شان اس کی ان ہوا الا ذکر نہیں ہے یہ مگر نصیحت وقرآن مبین اور قرآن صاف صاف لینذر من کان حیاً تاکہ خبردار کرے اس کو جو ہو زندہ ویحق القول اور ثابت ہو بات علی الکافرین کافروں پر اولم یروا کیا نہیں انہوں نے دیکھا انا خلقنا لہم یہ کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے مما عملت ایدینا اس میں سے جو بنایا اپنے ہاتھوں سے انعامن چوپائے فہم لہا مالکون بس وہ ان کے مالک ہیں وزللناہا لہم اور ہم نے قابو میں کر دیا ان کو ان کے فمنہا رکوبہم بس ان میں سے ان کی سواری ہے ومنہا یاکلون اور ان میں سے وہ کھاتے ہیں ولہم فیہا منافع و مشارب اور ان کے لیے ان میں فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں افلا یشکرون کیا بس وہ نہیں شکر کرتے واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہتن معبود لعلہم ینصرون شاید کہ وہ مدد کیے جائیں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرہم ان کی مدد کی وہم لہم اور وہ ان کے لیے
جندن لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے جائیں گے، فلا یحزنک قولہم بس نہ غم نہ کریں تجھ کو ان کی باتیں، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اولم یر الانسان کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفت نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ بس وہ جھگڑالو صاف صاف، وَضَرَبَ لَنَا اور بیان کی اس نے ہمارے لیے، مثلاً مثال، وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ اور اس نے کہا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ اور وہ بوسیدہ ہوں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو، الذی انشأہا وہ جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرہ پہلی بار، وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر قسم کی پیدائش کو جانتا ہے، الذی جعل لکم وہ جس نے پیدا کی تمہارے لیے، من الشجر الاحدر سبز درخت سے، نارن آگ، فَإِذَا أَنتُم پھر جب تم، منہ توقدون اس سے آگ جلاتے ہو، اولیس الذی کیا نہیں ہے وہ جس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر قادر على ان يخلق مثلهم اس پر کہ پیدا کرے ان جیسوں کو، بلا کیوں نہیں، وهو الخلاق العلیم اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے، انما امره صرف حکم اس کا، اذا اراد شيئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول له یہ کہ فرماتا ہے اس کے لیے، کن فیکون ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے، فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کل شیئن ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، بس جی تلاوت سنیں گے، الحمدللہ سورۃ پوری ہوئی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود ينظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
مدح ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير تفسير دیکھیں گے آیت نمبر 45 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے بھی ہے اور تمہارے پیچھے بھی ہے اور ڈرو کیوں تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان کا کیا جواب ہوتا ہے یہ نہیں بتایا گیا لیکن یہاں ان لوگوں کے حالت کھول دی گئی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اگر آپ سورت یاسین کے شروع سے مضامین کو دیکھتے جائیں تو اس میں ہمیں اللہ کی خشیت کا بہت ذکر ملتا ہے من خشی الرحمن بالغیب اور حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ہی وہ کیفیت ہے جو بندے کے اندر عمل کا جذبہ ابھارتی ہے انسان کے نفس میں گناہوں کی طرف رغبت اور نیکیوں سے دوری ہوتی ہے لیکن تقویٰ ایک ایسا چوکی دار ہے ایک ایسی فورس ہے کہ جو انسان کو نفس کے تقاضوں سے اوپر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ دا ونڈ ہواؤں کے مخالف چلنے والی کیفیت ہے اگر ہم نفس کے ہاتھوں پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو وہ ماں ابر ریو نفسی ان نہ نفس الامارتم بسو کہ میں نفس کو بے نیاز نہیں کہتا بے گناہ نہیں سمجھتا کیونکہ نفس تو بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ اگر صرف ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو آپ چاہیں وہ کر لیں جیسا آپ چاہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ سوچیے کہ انسانیت جو ہے وہ تباہی کے گھڑے تک پہنچ جائے آج کے دور میں لوگوں نے تقویٰ کی اس لگام کو توڑا اور ہر بندہ من چاہی زندگی بسر کرنے کے شوق میں اللہ کی حدوں کو توڑتا ہوا اپنے لیے بھی مشکل چیزیں پیدا کرنے لگا تو لہذا انسان کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پہ مائل رکھنے کے لیے جتنی کوشش کرنی پڑے وہ کرے اور اسی کا نام جہاد بن نفس ہے اور تقویٰ کے راستے کی رکاوٹیں سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے دوسروں کی بات ہم بعد میں مانتے ہیں پہلے اپنی بات سے ہار چکے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے تو ان کی بہت بات مانتے ہیں لیکن وہ خود اپنی بات نہیں مانتے بعض دفعہ ہم دوسروں کو وہ بات سمجھا لیتے ہیں جو ہم خود کو نہیں سمجھا پاتے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان تقویٰ کی زندگی بسر کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا ساتھ اس کا معاملہ اور پیچھے جتنی ہم نے نعمتیں دیکھی ان سب کو نظر میں رکھیں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس قابل ہیں کہ اسے ڈرا جائے کہ اللہ سے نڈر رہ کر کوئی زندگی بسر کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ نصیحت کن کو کی جا رہی تھی جو خدا فراموش تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر اپنی دنیا میں من موجیاں کرنا چاہتے تھے تو جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو ذرا ہوش کرو سنبھل جاؤ ساری عمر گناہوں میں اور فسق و فجور میں تم نے برباد کر دی، اب تو باس آ جاؤ، آؤ اللہ کی طرف، وہ تمہارے گناہوں کی معافی قبول کر لے، اپنے رحم اور کرم سے تمہیں جنتیں دے دے، ایک نئی زندگی دے دے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا ایک نیا موقع تمہارے سامنے آ جائے۔ لیکن ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ سن کے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا جواب نہیں لکھا، بس یہ بتا دیا کہ ان کو کہا کہ ڈرو۔ دوسری بات ہے وما بین ایدیکم وما خلفکم سے کیا مراد ہے؟ آگے اور پیچھے، یعنی ڈھکے اور چھپے، ماضی اور مستقبل، اس دنیا کے معاملات یا آخرت کے معاملات۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آگے اور پیچھے کا تصور دلا کر اللہ کی موجودگی کا احساس دلایا گیا اور اس کو بتا دیا کہ دیکھو تم سب سے چھپ سکتے ہو لیکن تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور اگر ڈر جاؤ گے تو ملے گا کیا؟ لعلکم ترحمون۔ یہاں بہت ہی خوبصورت لفظ بن گیا کہ رحم کس پر ہوگا؟ جو ڈرے گا، اور ڈرے گا کون؟ جو بچنے کی کوشش کرے گا۔ متقی انسان بالکل نیک نہیں ہو چکا ہوتا لیکن نیک بننے کی طلب جاگ چکی ہوتی ہے، وہ سارے گناہ چھوڑ نہیں چکا ہوتا لیکن گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ دل میں موجے مارنے لگتا ہے۔ قرآن کے پاروں کے ساتھ ساتھ یہ جذبات بڑھتے جاتے ہیں اور تقویٰ کے ساتھ انسان کا لائف سٹائل نمایاں ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ جیسے دنیاوی مال و دولت کے بڑھتے ہی گھر کی کرسیاں، میز اور گاڑیوں اور سیل فونز کی کیفیت بدلتی جاتی ہے نا، اسی طرح جس کے اندر تقویٰ کی دولت آتی جاتی ہے نا، اس کی عبادات چمکنے لگتی ہیں، اس کے معاملات خوبصورت ہوتے ہیں، اس کو اپنی عام نیکیاں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ وہ کہتا ہے سب سے یہ تو سب کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کپڑے یہ تو سب پہنتے ہیں، یہ تو کوئی خاص نہیں ہے، میں تو کوئی اور اچھے پہننا چاہتی ہوں۔ اس طرح متقی انسان عام نیکیاں جو سب کرتے ہیں وہ اس کو تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی، یہ تو لیسٹ ریکوائرڈ تھنگ تھی، مجھے تو اس سے بڑھ کے کرنا ہے، مجھے تو نمایاں ہونا ہے، مجھے زیور بھی پہننا ہے، مجھے جوڑیاں بھی پہننی ہیں، مجھے میچنگ جوتے بھی پہننے ہیں۔ اور تقویٰ بندے کو سجا دیتا ہے، یہ تقویٰ یہ جو بندے کو سونے نہیں دیتا، اور کچھ کر کے بھی انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کہ میں کچھ نہیں کرتا، یہ ہے تقویٰ۔ کچھ کر کے اس احساس میں کڑنا اور جلنا کہ ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقویٰ کی کمی کی علامت ہے۔ ایسے لوگ سنی انسنی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ہاں ان کا رویہ اگلی آیت میں بتا دیا کہ جب ان کو اتنی پیاری نصیحت کی جاتی ہے تو وما تاتیہ من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے، یا نہیں آتی ان کے سامنے رب کی کوئی آیت یعنی قرآن کی آیت اس کی آیتوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ دونوں معنوں میں یہاں نشانیاں آئیں گی۔ کونی نشانیاں؟ کائنات سے گزرتے ہیں، سورج چاند ستارے دیکھتے رہتے ہیں، برف کو بھی دیکھتے ہیں، گرتے اور اگتے پتوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن غور ہی نہیں کرتے، کانوں پہ کچھ اور لگا ہوتا ہے، فطرت کی آوازیں کیسے سنیں، آنکھوں پہ موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو بس اپنے ہی غم اور اپنی ہی خوشیاں دکھتی ہیں، لہٰذا وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، کچھ بھی نہیں سن پاتے، اور نتیجہ کیا کہ اندھے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت کا لفظ اگر قرآن کی آیتوں یعنی قرآنی آیات میں لے تو آیتوں پہ آیتیں گزرتی جاتی ہیں، اور ہر آیت ان کے دل کے دروازے پہ کھٹکھٹاتی ہے، کھولتے ہی نہیں دروازہ، پھر آیت تو گزر جاتی ہے۔ جہاں کسی کو چاہ نہیں وہاں راہ نہیں والی کیفیت۔ تو جو انسان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا، وہ اصل میں بے شعور انسان ہے، وہ ان اویلیبل شخص ہے، وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ شخص ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہے نا، یہ انسانوں کے اندر تبدیلیاں لاتی ہیں، انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انسان کو کائنات کے ہم آہنگ کر دیتی ہیں، اور یہ آیتیں یہ نشانیاں ہیں جس سے انسان اپنے خالق کو پہچاننے لگتا ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن جب انسان ان آیتوں سے ان نشانیوں سے منہ پھیرتے ہوئے گزرتے ہیں تو امیجینیشن میں ذرا لائیے کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہو اور اس نے اپنے شیشوں کے اوپر موٹے پردے ڈال دیے ہوں، کیونکہ وہ اندر سکرین پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو آگے سے آگے اسی میں ماہر کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ باہر پھول گزرے یا پھل گزرے، کہیں کوئی لوگ دکھی تھے یا تکلیف میں تھے یا خوش تھے، اس کو کیا لگے؟ اس طرح جو انسان تقویٰ سے محروم ہوتا ہے نا، اس کا اپنا فن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، لوگ روئیں لوگ ہنسے، اس کا سٹائل اپنا ہی چلتا رہتا ہے اور وہ اسی کے مطابق جیتا رہتا ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ بالکل اب مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور میں کسی کی کیوں سنوں، میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنا سٹائل ہے. اب دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہم نے کی کہ پریشانیوں سے منہ پھیرتے ہوئے گزرتے ہیں، اب اس چیز کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں جگہ دیں. ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اہدنا صراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے. اب جب اس راستے پہ ہم چلے تو 6600 آیتیں سامنے آ گئی ہمارے، جس میں سے ہم نے آدھی سے زیادہ پڑھ لی. آپ سوچیں کہ قرآن کی ہر آیت ایک سٹون ہے، ایک سائن بورڈ ہے. جو شخص کسی روڈ پہ چلے اور اس منزل پہ جانے والے 666 سائن بورڈ لگے ہوں کہ ادھر مڑو، ادھر مڑو، بس ادھر رہ گیا، ٹیک لیفٹ، ٹیک رائٹ، کیا وہ شخص بھٹک سکتا ہے؟ 666 آیتیں اصل میں 666 قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارننگز ہیں. سائن بورڈ سڑکوں کے کناروں پہ لکھی ہوتی ہیں کہ اب یہ شہر آنے والا یا آنے والا. تو جس بندے کا قرآن سے تعلق جڑا رہتا ہے نا، الحمدللہ وہ بھٹکتا نہیں. تھوڑا نیچے ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ روڈ پہ جاتے ہیں نا، ہائی وے پہ جاتے ہوئے کبھی کبھی رانگ ٹرن لے لیتا ہے، جان کے تو کوئی بھی نہیں لے گا، کوئی من چلا ہی ہوگا تو لے گا. پھر آپ فوراً ایگزٹ ڈھونڈتے ہیں اور اوپر چڑھاتے ہیں. یہ ایگزٹ لینا کیا توبہ، اوپر چڑھانا کیا ہے رجوع، کیا دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. آپ کو فوراً کھٹک لگ جاتی ہے کہ میں صحیح نہیں جا رہی. یہ کھٹک فرقان ہے، یہی مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلاتا رکھے. شیطان عموماً کیا خیال ڈالتا ہے، نہیں نہیں تم اس روڈ پہ نہیں چل سکتی، یہ بہت لمبی روڈ ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی تھوڑا سا انجوائے کریں ایک چیز کو، کہ بعض دفعہ آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے ٹرین شروع ہوتی ہے. مثلاً ہم یہاں کی مثال لیتے ہیں، اوسلو اسٹیشن سے ٹرین شروع ہوتی ہے، آپ یہیں سے لیتے ہیں نا. اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے یا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تھوڑا زیادہ وقت رکتی ہے، ایزی بھی ہوتا ہے، سائنس بھی لکھے ہوتے ہیں، جانے آنے کی انفارمیشن ملتی ہے. آپ یہاں سے چڑھ گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں سے اگر لیلسٹرم پہنچنا ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ نے یہاں سے لے لی، بالفرض آپ یہاں نہیں فرست میں کھڑے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ لانچ کوب میں کھڑے ہیں اور جانا آپ کو بھی لیلسٹرم ہے، تب کیا کہیں گے؟ میں تو ٹرین لے ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ٹرین تو چلی تھی وہ اسلو شہر سے، اور میں بیچ میں کیچ اپ نہیں کر سکتی. کیا کرنا ہوتا ہے بھلا؟ الرٹ، تیار، پہلے سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سامان پکڑ کے. ٹرین آئی جھٹ سے، وہ بےچارے پہلے نکلتے بھی نہیں، لوگ اگلے جانے لگتے ہیں. یہ ہے قرآن کے سفر میں، قافلے میں بیچ میں شامل ہونے والے لوگ. مثلا آپ میں سے کچھ لوگ پہلے پارے سے ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ دوسرے پارے کو، تیسرے، چوتھے. آن لائن میں تو تیسرے پاروں پہ بھی رجسٹریشن اسٹوڈینٹس کی آ رہی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، نو پرابلم. یہ تو راستے ہی ایسے کہ جہاں سے لیں گے اصل منزل ایک ہی ہے. آپ کو لیلسٹرم پہنچنا ہے نا، کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ لانگ شکوک سے بیٹھی تھی، آپ ہیل اسپیڈ سے بیٹھی تھی، یا پوسلو سے بیٹھی تھی، ایس ان ایس کہ آپ صحیح ٹرین میں بیٹھ گئی، آپ پہنچ جائیں گی. کچھ کہتے ہیں بیچ میں راستہ چھوٹ جائے گا، تو عمر اتنی بڑھ گئی، نو پرابلم، بیٹھ تو جائیے، کل کیا ہوگا دیکھی جائے گی. شیطان کیا کرتا ہے، نہیں نہیں یہ ٹرین میں کیچ نہیں کر سکتی. بھائی نہیں نہیں، ابھی تو صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور میں یہاں سے بھاگ کے بھی جاؤں گی تو مجھے 8-9 منٹ تو لگیں گے، پھر بیچ میں کوئی پرابلم ہو گیا تو میں ٹرین نہیں لے سکتی، میں جاتی نہیں. کوئی کہتا ہے اٹھو تو چلو، تو کیا پتا ٹرین 2 منٹ لیٹ ہو، کیا پتا تم 8 کی بجائے 6 منٹ میں پہنچ جاؤ. زندگی میں جوڑ توڑ کرتے ہیں نا، لیکن شیطان قرآن کی طرف آتے ہوئے بندے کے قدم روکتا ہے. پہلے کہے گا یہ ٹرین نہیں لے سکتے، دوسری لوں گی. پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو ذرا آہستہ چلتی ہے، یہ ٹرین تو بہت فاسٹ چل رہی ہے نا، تو یہ تو 20 منٹ میں ہمیں پہنچاتی ہے، بس میں بیٹھیں گے تو 40 لگیں گے، چلو میں وہ لے لوں گی. آپ دیکھیے گا، آپ ادھر جانے کے خیال میں ہوں گے نا، تو آپ کو کوئی اور پرابلم دکھ جائے گا. پھر آپ کہیں گے اچھا میں نے تو اس سمر میں پاکستان چلے جانا ہے، تو پاکستان جانا ہے تو پھر تو میرے 2 مہینے چلے جائیں گے، لہٰذا میں تو پھر بھی پیچھے رہوں گی. ساری زندگی لگ جاتی ہے. اس میں تو ایک ہی سوچ ہے، بے خطر کود پڑے، آج ہے ہے، کل جو ہوگی دیکھی جائے گی. کہہ دیں گے اللہ کو ٹرین میں بیٹھے تھے، نہیں پورا ہوا سفر، تو نے بلا لیا. تو لہٰذا جو بندہ اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے نا، وہ منزل کو نہیں پاتا. اب ایسے رویے دیکھیے گے کہ اعراض کے نتیجے میں کیا رویے پیدا ہوتے ہیں. آیت نمبر 47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. غور کیجئے گا، اللہ نے تم کو دیا، کوئی تمہارے دیے میں سے نہیں مانگ رہا. اللہ کی نظریں تمہارے مال پہ نہیں، بلکہ اپنے دیے ہوئے ہی میں سے تمہارے تم سے مانگتا ہے. تو ایسے لوگ جن کا دل اعراض کر رہا ہوتا ہے آیتوں سے، یا جو آیتوں کی روح کو سمجھ نہیں پاتے، یا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں آتی، ان کا جواب دیکھیے کہ کتنا سرمایہ دارانہ قسم کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا, تو انکار کرنے والے کافر نہ شکر لوگ کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا, ایمان والوں کو کہتے ہیں. یعنی جو بھی لوگ ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستوں میں خرچ کرو, تو ایسے ایمان والوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا لیتا. کتنا خوبصورت جواب ہے. اس کو کہتے ہیں ریٹرک. کچھ لوگوں کا رویہ بلا وجہ ویسے کرنے کو ہوتا ہے, اتنی خوبصورت بات لے کے آتے ہیں کہ واہ واہ کوئی کر دے. یہ تو کسی اور کو نقطہ ملے ہی نہیں. ظاہر دیکھنے میں یہ جملہ کتنا لاجیکل مل رہا ہے کہ اس کو اللہ نے نہیں کھلایا یا جس کام کو اللہ نے نہیں کیا ہم کیوں کریں, خود ہی کر لیتا. اب ہوتا کیا کہ جب انسان اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی جس کام کو اللہ نے کرنا ہوگا خود ہی کر لے گا, ہم سے کیوں کرا رہا ہے, ہم غریبوں کو کھلائیں, ہم مسکینوں کو کھلائیں, اس طرح کا جملہ بولنے والے بحثوں اور مباحثوں اور اپنے انٹلیکٹ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں ہوئے نصیحت کرنے والوں, تم تو بالکل بہکے ہوئے ہو. نعوذ باللہ. جو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جو ان کو نیکی کا ماحول دیتے ہیں, جو ان کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں نیکی کرنے کا, یہ ان کو ضلال مبین کہتے ہیں. یہ کون سا ضلال مبین ہے؟ جو حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا باپ تو بھٹکا ہوا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں, یہ جذباتی ہیں, یہ جلد باز ہیں, یہ بے صبرے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بہت ناممکن بات سوچ رہے ہیں کہ یوسف اب اتنے سال کا بھٹکا ہوا پھر آ جائے گا, 40 سال ہو گئے یوسف کو بھٹکے ہوئے, یہ آ جائے گا. یہاں آپ دیکھیے کہ یہ انداز اس دولت مند طبقے کا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو, اللہ کے راستے میں لگاؤ, تو بڑی بے حیائی سے اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی تم تو ہر وقت بھیک مانگتے ہو, اب ان غریبوں کو ہم کھلاتے رہے, ہم ان کے لیے تھوڑی کماتے ہیں, جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو ہم کیوں دے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا, اس کا عموماً ذہن ایسا ہی بن جاتا ہے. مال اپنی جگہ ایک نعمت ہے حقیقت میں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ پہلے دور میں لوگ مال کو برا کہتے تھے, لیکن آج کے دور میں مال جو ہے یہ انسان کی زندگی یعنی اس کے قیام کا ذریعہ بن چکا ہے. لیکن جو سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا مال کے ساتھ, وہ ہوتا کہ بھئی دیکھو آج ہم اگر مال رکھتے بھی ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے خرچے کتنے ہیں, ہماری ضروریات کتنی ہیں, ہم کتنے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کو وہ علامہ اقبال نے بگالے بن کہا تھا نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. کہ جتنی مشینیں بن گئی اتنے احساس مروت ختم ہو گئے. دولت کی والے خانہ محبت انسان کو اس مقام پر لا دیتی ہے کہ وہ حجت پاس بن جاتا ہے, ہیل احساس بن جاتا ہے. سیدھی اور صاف بات اس کو سمجھ نہیں آتی, اور سیدھی بات کا کتنا الٹا جواب دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. نہ تو اللہ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ان کو توفیق ہوتی ہے, اور نہ دوسروں کا دکھ ان کی تکلیف ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا کرتی ہے. ایسے بیمار ذہن معاشروں میں پھر خون کے انقلاب تو آتے ہیں. کئی شاہی خاندان جب وہ خون کے اس تلاطم میں بہہ کر چلے گئے, اور جھونپڑیوں میں بسنے والے لوگوں نے تنگ آ کر ایسے محلات کو اور حویلیوں کو جلایا اور خود بھی خودکشیاں کی. آج ہم دنیا کا جو نظام دیکھ رہے ہیں بالکل اسی قسم کی سوچ کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا شخص گزرا کہ جس نے سارے غریب لوگوں کو مروا دیا. کہے گا چھوڑو کیا فائدہ ان کو رکھنے کا, کام کرتے نہیں, پیسہ ہے نہیں, ان کو مروا دو. بوڑھوں کو مروا دیا, گولی مار دو ان کو, انہوں نے تب جوان ہونا کوئی نہیں, انہوں نے ہمیں فائدہ کیا دینا ہے, ان کو مار دو. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگ بیماروں کو مشینوں پہ لگاتے ہیں, تو جب کوئی نیا مریض آتا ہے جو ذرا ینگ ہے یا جس کے لیے لگتا ہے ان کو کہ اس کی زندگی زیادہ ہے, وہ بوڑھے کی مشین اتار کے جوان کو لگاتے ہیں اور بوڑھا چند گھنٹوں میں مر جاتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. اب وہ کمزور عمر کے ناطے سے یعنی بزرگ ہو سکتے ہیں, مال کے کمزور ہو سکتے ہیں, بےچارے مفلس ہو سکتے ہیں, بے وقوف لوگ ہو سکتے ہیں. گھروں میں بیٹھے کئی بوڑھے لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہوتے کہ ان کی تو دوائیوں کے خرچے ہی بہت ہیں. لیکن پتا اس دن چلتا ہے جب وہ بوڑھا دنیا سے جاتا ہے کہ آج تو دعائیں کرنے والے ہاتھ ہی اٹھ گئے. وہی ہاتھ جس کے اندر تم کچھ دیتے ہوئے ڈرتے ہو, وہی ہاتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں, تمہیں رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ رزق تمہیں کہاں سے مل گیا, کبھی تم نے سوچا؟ آج جوانی کے نشے میں چور ہو, آج اقتدار اور دولت کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, تو بتاؤ تو صحیح کہ پھر تم لوگ کس طریقے سے اللہ سے دور ہوئے, دیکھیں یہ سوچ جب ہوتی ہے نا تو پھر لکشمی دیوی کی پوجا ہوتی ہے جس کو دولت کی دیوی کہتے ہیں. پھر انسان سانپ بن کر خزانوں کے اوپر بیٹھنے لگتے ہیں. پھر مزدوروں اور کسانوں اور محنت کشوں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ ہونے لگتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھیں جو بھی دنیا میں فتنے مال کے آ رہے ہیں سب کے پیچھے وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا اور قیامت کے محاسبے کا یقین دل میں پیدا نہ ہونا. ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو تم اس دنیا کی محبت میں چور چور ہو, تمہیں ملے گا کیا اور کتنے دن ملے گا, اور یہ مال جو تمہارے پاس ہے کیا تم اس کو لے کر دنیا میں ہمیشہ جیتے رہو گے؟ کیا تم ایسا مال رکھ کر اپنی موت کو اپنے سے دور کر لو گے؟ نہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. یہ کون ہے؟ یہ مال کی محبت میں چور لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرو. یہ کہتے ہیں اچھا جی کون سی قیامت؟ کہا کہ جاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں دو گے نا تو تمہیں کل مل جائے گا. تو کہتے ہیں اچھا جی یہ بتاؤ یہ واپسی کی ڈیٹ کب ہے؟ یہاں نوٹ کیجئے گا, قیامت کے آنے کا پوچھنا ان کا اپنے لگائے ہوئے مال کی واپسی کی امید پہ. جیسے کوئی کسی کو قرض دیتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ بتائیں جی پلٹائیں گے کب, کہاں آئے گا, کب دیں گے, کتنا آئے گا, قیامت آنی کب ہے اور کتنی دور ہے. ہم تو اتنے سالوں سے سنتے آ رہے کہ قیامت کے بعد تمہیں اپنے تکلیفوں کے اور دکھوں کے صبر کے اور اجر ملیں گے جو تم نے اللہ کے راستے میں وقت لگائے محنت کی. تو کہتے ہیں اچھا یہ آ کیوں نہیں رہی؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ بھائی ہماری پیمنٹس کیوں ڈیلے ہو چکی ہیں, ہمیں واپس کیوں نہیں آ رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں, آخرت سے بے فکر ہیں, جو اپنی زندگی عیش اور آرام میں گزارنا چاہتے ہیں اور غفلت میں ڈوبے ہوئے کھیل کھیل میں پوچھتے ہیں اچھا جی بتاؤ کب آئے گی قیامت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ان کو یقین دلا دو کہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, یہ نہیں جس کا انتظار کر رہے مگر وہ ایک ہی گرج ہے. کیسی؟ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ, وہ ان کو اچانک دبوچ لے گی اور وہ اس وقت بھی بحث مباحثے کر رہے ہوں گے. یہ جو مان نہیں رہے نا تکرار میں مصروف ہے نا کہ قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی, یہ کچھ ایسی بحث مباحثوں میں ہوں گے اور اس کو قیامت آ جائے گی, اچانک آئے گی قیامت. سورۃ حج آیت 2 میں ہم پڑھ چکے یوم ترونھا تدخل کل مرضیۃ عما ارضعت, اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی, اور ہر حامل اپنا حمل ڈال دے گی, اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوں گے اپنے کاموں میں اور قیامت آ جائے گی, جس کا اگلی آیت میں بھی آتا ہے فلا یستطیعون توصیتم ولا الی اہلہم یرجعون, پھر تو وہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے. یعنی وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا اور گھر سے باہر ہوں گے تو قیامت آ جائے گی, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, فرمایا قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا اور اس سے بیشتر کہ وہ اس تھان کو لپیٹے قیامت برپا ہو جائے گی. اسی طرح ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا اور انہیں پانی پلانے سے پہلے قیامت آ جائے گی. ایک آدمی کوئی چیز تول رہا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ترازو کو اونچا کرے قیامت برپا ہوگی. انسان لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اسے نگلنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی, اور اتنی افراتفری پھیلے گی کہ کوئی نہ وصیت کر سکے گا اور نہ اپنے گھروں کو جائے گا. سوچئے ذرا ایسے ہی کوئی دن ہوگا نا, کوئی خبر دے کے تو نہیں آئے گا, کوئی اخبار میں خبر تو نہیں چھپے گی, کوئی منٹ منٹ کا اس کا ٹی وی بلٹن تو نہیں جاری ہوگا کہ اب اتنی دور رہ گیا ہریکین اور اب اتنی دور رہ گیا. وہ اچانک آ جائے گی, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے. چلے دوسری قیامت تو آپ کہیں گے نہیں ابھی تو جی ہمیں بڑی تسلی ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے اور دجال نہیں آئے اور یاجوج ماجوج نہیں آئے, تو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح سمجھا, لیکن یہ بتائیں کہ ہماری قیامت آنے کے لیے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو ہر ایک اپنے لیے تیاری کر کے بیٹھے, سامان لے کے بیٹھے, دے کے بیٹھے, بعض اوقات انسان ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر ان کو کسی وجہ سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, لوگ پہلے سے تیاریاں کر لیتے ہیں. کسی نے کہا کسی کا انتقال ہوا, لیکن پہلے سے ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا کہ آج یہ ہوگا, آج کل میں ہم مشینیں ہٹا دیں گے اور یہ مر جائیں گی, اور ساری تیاریاں کی ہوئی تھی. کفن تک ان کا تیار تھا, تابوت تیار تھا, مسجد والوں سے بات کی ہوئی تھی. چلیں یہ تو خوش قسمت ہے جن کو پہلے پتا تھا, مجھے آپ کو تو نہیں پتا کہ ہم کب کہاں پکڑ لیے جائیں. کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت کو غنیمت جانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکیوں کے موقع دیے, کیا ہم ان موقعوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے. ینسلون نسل سے, نسل اوپر سے نیچے کسی چیز کا کتنا ہوتا ہے, جب کسی بھی ڈوری کا دھاگا کھل جاتا ہے نا تو ایک کے بعد دوسرا موتی نیچے آتا ہے. آپ یہاں بالکل وہی تصور کریں, ایک سور آیا اور اس کے بعد دوسرا پھر دوسرا, نسلوں کی نسلیں جو تھی وہ اوپر سے نیچے آتی گئی. کب سے لوگ قبروں میں ہیں نا, اور قیامت کا دھماکہ ایک ایسی بیل ہوگی کہ ہر بندہ رول کال لگوانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی, نہ آسمان اپنی جگہ پر رہے گا نہ زمین باقی رہے گی, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں تیرنے لگیں گے, اور انسان جلے ہوئے کیڑوں کی طرح, پتنگوں کی طرح بے سود ادھر ادھر گرنے پڑنے لگیں گے. کچھ عرصہ یہی کیفیت رہے گی, اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. اس سور پر پھر لوگ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور بول رہے ہوں گے, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اس وقت وہ کہیں گے, ہائے افسوس, ہم برباد ہوئے, کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے. ان کو قبر کا اور حشر کا اور برزخ کا معاملہ اتنا مختصر لگے گا قیامت کے ان جھٹکوں کے مقابلے میں. یعنی وہاں بھی تکلیفیں تھیں, یہ نہیں کہ وہاں کو وہ نرم گدوں پہ سوئے ہوئے تھے, لیکن وہاں کی تکلیفیں چھوٹی لگیں گی قیامت کے جھٹکوں کے آگے. یا آپ ایسی سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے, وہ ایسے بستر پہ سویا ہوا ہے جو آرام دہ نہیں ہے, سخت ہے, یا کوئی اس کے اندر اس کو پرابلم ہو رہی ہے, اتنے میں وہاں زلزلہ بھی آ جائے تو زلزلے کے وقت اس کو وہ بستر کیا لگے گا؟ نعمت لگے گی نا, وہ مرقد لگے گی. اور مرقد رقدہ سے, رقود پڑ چکے ہیں سورت کہف میں, آرام کی جگہ, آرام گاہ. بعض لوگ قبروں کے اوپر لکھے لگاتے ہیں آخری آرام گاہ, اللہ کرے وہ آرام گاہ ہو, کسی کو نہیں پتا کہ وہ بے آرام گاہ نہ ہو, اور کافر کی قبر بے آرام گاہ ہی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, اور پریشانیوں سے, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو ہم دور کریں کہ جس چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں لیا ہوا ہے, اور ہم کتنا ایزی لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں صرف ایک انگلی کا کٹ لگنا ہونا کچھ دن کے بعد تو غم پڑا ہوتا ہے, ہائے ڈاکٹر پہ جانا ہے, ہائے کیا ہوگا, کاٹ نہ دے, پتہ نہیں کوئی بیماری نہ اندر سے نکل آئے. ہم قیامت کے جھٹکوں کو کتنا آسانی سے لیتے ہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم, ہو بھی گئی تو کیا ہوا, ایسے نہیں ویسے نہیں, جے نہیں وہ نہیں. اور یہاں دیکھیں اجداد جدس سے اور پرانی قبر کو کہتے ہیں. اب دیکھیں کچھ کی تو قبر نظر آتی ہے اور کچھ کی تو قبر نظر بھی نہیں آتی. لفظ قبر ہو تو وہ قبر ہوتی تو دکھتی ہے گریو کے معنی میں, اور جو قبر اتنی پرانی ہو گئی کہ اثرات بھی مٹ کے اس کو جدس کہتے ہیں, اور اسی سے پھر جمع اجداس. ایک اور جگہ بھی آتا ہے, یوم یخرجون من الاجداس سراعا کانہم, یہ غالباً تیسویں پارے کی دوسری یا پہلی سورت کے اندر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں زمین میں سے نکلتی ہیں بارش کے بعد. کانہم جرادم منتشر, سورت قمر کی آیت ہے, کہ گویا کہ وہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں, ذرا اپنے نام کے سامنے لکھے تو صحیح, ٹڈی کیسا لگتا ہے, ایسے پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے انسان ہوں گے, اور اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہوں گے کہ آ گیا وہ دن جس کا انکار کرتے تھے. آئے گا نا ایک دن. دیکھیے ہر امتحان کا دن آ جاتا ہے, کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ امتحان نہیں ہوگا, ہونا ہے, کب ہوگا, پھر آتا ہے, آگے چلا بھی جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ریزلٹ بھی نکل آتا ہے. ہم کہاں تک اپنے آپ کو بچائیں گے؟ قیامت کے وعدوں کا یقین بندے کو عمل پہ ابھارتا ہے, اور بے عملی کے پیچھے یقیناً بے خوفی ہوتی ہے. کوئی امید رکھی ہوئی ہے, کوئی آئے گا لے جائے گا, ایسی انہوں نے سختیاں کی ہوئی. بلا اس سے کیا, یہ نیکی اس سے تو میں رک بھی جاؤں گی تو میں پھر بھی مسلمان تو رہوں گی نا. کوئی ضروری ہے کہ ہم ہر نیکی کریں؟ کوئی ضروری ہے کہ ہم یہ کام بھی ضروری کریں؟ اب اتنے جو میں کر لیتی ہوں کام تو اب یہ بھی کام بولا میں ہی کروں، یہ سوچ ہوتی ہے. دیکھیے کہ سمپل سی بات رکھیں، جو میں نے شروع میں آپ کو تقوی کی پہچان بتائی ہے کہ جیسے تقوی آتا ہے تو دنیا کا مال ہے جیسے کسی کا، تو اس کا سٹائل بڑھتا ہے نا. کبھی اپنے کسی شخص کو شعوری طور پہ یہ کہتے سنا بھائی سٹاپ، بس بہت مال آ گیا، اب مجھے اور مال کی ضرورت نہیں، ختم. میری دکان بہت اچھی چل رہی ہے، میری روزی روٹی چل رہی ہے، مجھے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے، میں اپنا اور رشتے داروں اور کا حق دینے کے ساتھ اللہ کا بھی کچھ حق دیتا ہوں، مجھے اب اور ضرورت نہیں، سکون سے بیٹھوں. کوئی ہے ہمارے کلچر میں تو مردوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ فوبیا ہے کمانے کا، وہ جو فارغ وقت ان کی زندگی میں ہوگا وہ یہ نہیں کہتے کہ لاؤ میں ایک کتاب دے دوں، میں بھی ذرا کچھ پڑھ لوں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ریلیٹ کرواتی ہوں. آپ سب کے پاس گھر ہے نا، ہر خاتون کو گھر میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ٹوٹتی بھی ہیں، پرانی بھی ہوتی ہیں، ضائع بھی ہوتی ہیں، پھر اور آتی ہیں. آپ اس خاتون کو کیا کہیں گے کہ جس کے گھر میں پہلے سے تین ڈنر سیٹ ہیں اور پھر بازار جائے اور چوتھا ڈنر سیٹ بھی لیا، اور اس کے پاس بل فرض بیڈ شیٹس نہیں ہے. مثال لے لیں، ختم ہو گئی، پرانی ہو گئی، گندی ہو گئی، ایک ہی ہے، دو ہی ہے، جب بازار جائے پھر ایک ڈنر سیٹ لے، تین سے چار، چار سے پانچ، سات، آٹھ ہو جائے، پھر جائے پھر ڈنر سیٹ لے، اور گھر میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک بھی نہیں ہے، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بالکل کہیں گے، سمجھ ہی نہیں آپ کو بھائی، گلاس گھر میں ہے ہی نہیں پینے والا، اور گلاسوں کے بجائے پلیٹیں لاتی جا رہی ہیں، اتنی پلیٹوں کو کیا کروں؟ کہ نہیں بس مجھے شوق ہے پلیٹیں جمع کرنے کا، پلیٹوں میں پانی تو نہیں پیئیں گے نا. اس مثال کو لائیں دوسری طرح، ایک وہ عورت جس کے پاس جو چیز پہلے تھی پھر اور لے آتی ہے، اور جو تھی ہی نہیں اس کی فکر ہی نہیں کرتی، اس کو ہم بے وقوف کہتے ہیں. تو ہم اپنے دین اور دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے کہ نہیں، کپڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، سیل فون ہے نا، کس چیز کی عموماً لوگوں میں کمی ہے؟ علم، دین، اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے. ہم پھر جاتے ہیں دنیا ہی بڑھاتے ہیں، پھر جاتے ہیں دنیا ہی بڑھاتے ہیں، پھر جاب کر لیتے ہیں تاکہ پہلی دنیا پہ ایک اور تہ لگ جائے دنیا کی. بھائی تمہیں پتا ہے تمہیں قرآن ٹھیک نہیں آتا؟ ہاں ہے تو صحیح، فکر تو بڑا ہے، بس ذرا فارغ ہو جاؤں گی نا پھر کروں. کوئی بندہ اللہ جس کا دل کھول دے کہ وہ کہے ختم، سٹاپ، جو ہے دیٹس اٹ، یہ میرے گھر کی ضروریات اگلے چار سال کے لیے، میں ایک پلیٹ بھی نہ خریدوں تو مجھے کام آئیں گی، میرے کپڑے دیٹس اٹ، میرے برتن جو بھی ہیں جو ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھ کے میں ذرا اپنے لیے وہ چیزیں پوری کروں جو میری نہیں ہیں. میک اپ تو کریں، عقل مندی کہے کہ آپ کے گھر میں ہر چیز ہو، اتنی ہو کہ آپ ایک یہ نہ کہ کھانا پکانے بیٹھے اور صرف نمک نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہ پکے، بالکل بھی ہوگی نا. اس عورت کے گھر میں گوشت کے ڈھیر لگے ہوں فریزر میں، سب کچھ نمک نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آپ دعوت چھوڑ کے کھانا نہیں پکاتے، یہ سکھڑاپا نہیں ہوتا، یہ بیوقوفی ہے. لیکن دین کے معاملے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو اور بڑھاتے ہیں، اس کی فکر بھی اور ہے، اس کا غم بھی اور ہے، اور جو نہیں ہے کہتے ہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کتنے دن رہو گے، کتنے دن اس دنیا میں رہو گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بہت ساری چیزیں نہ ہونا تو آپ کو اتنا افسوس نہیں ہوتا، آپ کہتے نہیں آج نہ گھر میں سبزی ہے نہ گوشت ہے، ابھی میں کھانا نہیں پکاتی. لیکن اگر ساری تیاری کر کے چولہے پہ چیزیں رکھیں اور اینڈ پہ پتا چلے صرف نمک نہیں اور چولہا بند کرنا پڑے اور کسی کو بھیجنا اور انتظار کرنا پڑے، اس کو کتنا غصہ آتا ہے. کہتے ہیں کتنی میں جاہل، اتنا کچھ لیا صرف نمک بھول گئی. اب آپ سوچیں قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے وہ چیز جو ہے ہی نہیں اس کو پھر پیچھے ڈال کے پھر کچھ اور لینے لگ گئے. یہ تو ایسے ہی کہ آپ سویڈش بنا رہے ہیں، اس میں ضرورت ہے چینی ڈالنے کی اور آپ دودھ ہی ڈالتے جا رہے ہیں، دودھ ہی ڈالتے جا رہے ہیں، پھر دودھ ڈالتے ہیں، پھر چکھتے ہیں، پھر دودھ ڈالتے ہیں، کیا ہوگا؟ چینی اور کم ہوتی جائے گی. پہلے پھر بھی گزارے لائق تھے، آپ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، پھر کیوں گی؟ یاد رکھیے جس کو اللہ نے دنیا میں کچھ دے دیا یا نہیں دیا، ہم دوسری طرف کو چھوڑ کے اسی کو بڑھاتے ہیں نا، اتنی دنیا پھیکی ہوتی جاتی ہے. جیسے چینی کے بجائے دودھ ہی بڑھاتے جائیں، کیوں؟ کہ پھر ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں. فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کی جانیں بلا دی، نہ آرام، نہ خوشی، نہ سکون، نہ بچوں کو انجوائے کر پاتے، نہ بیوی کو، نہ شوہر کو، اور وہ ایک مشینی زندگی بسر کرتے کرتے جس دن قبر میں آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ ہے وہ دن جس کے وعدے کیے جاتے تھے. ہاں حازما وعد الرحمن، یہ ہے وہ چیز جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. پھر دیکھ لیجئے کہ لفظ رحمان آ گیا. اس صورت میں اس لفظ کی کئی دفعہ ہم نے تکرار دیکھی، کیونکہ اللہ کی صفت رحمانیت ہی ہمیں بے عملی پہ ڈالتی ہے. اپنے آپ کو ہر وقت تاویلوں پہ ڈالتے رہتے ہیں، عذروں پہ، ہاں نہیں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، ابھی یہ نہیں، میرے لیے کہاں ممکن ہے، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میرے بڑے ہیں، اور ابھی تو میں سسرال میں رہتی ہوں، بس ایک دفعہ اکیلے گھر میں چلی جاؤں، پھر تو اپنی مرضی ہوگی، جا کے تو دیکھیے، پھر پتا چلے گا ساتھ رہنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہوں، آپ دیکھیں گے بچے بڑے ہوں گے تو آپ کی تو جان اٹکی رہے گی۔ تو زندگی میں جس بندے نے نیکی کو ڈیلے کیا، وہ نیکی دن بدن مشکل ہوتی جائے گی۔ جیسے ایک شخص تھا، تو کچھ کہاوت سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس نے ایک درخت کاٹنا تھا جس میں اس کا کچھ فائدہ تھا یا غالباً کچھ دین کا فائدہ تھا، مجھے کچھ سے یاد نہیں سکے بات، تو شیطان نے اس کو سستی دی، چھوڑو نا ابھی نہیں، اگلے سال کاٹ لینا، اگلے سال، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ شروع میں اس نے تھوڑا سا اس کی بات کو سن لیا، پھر کیا کہنے لگا، کہنے لگا دیکھو میں کتنا بیوقوف ہوں، وقت کے ساتھ کیا ہوگا کہ درخت موٹا ہوتا جائے گا، اس کے ارد گرد ہر سال ایک ایک چوڑی لہر لگتی جائے گی، اور وقت کے ساتھ میری طاقت کم ہو جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، انرجی کم ہو جائے گی، تو اگلے سال میری طاقت کم ہے، درخت مضبوط ہے، تو کیوں نہ میں اس کو بھی کاٹ لوں۔ کبھی سوچے نا صرف اس ایک کلیے کو، دین کے معاملات میں تو جو نیکی آج کرنی تھوڑی مشکل ہے نا، کل دیکھیں گے اس سے ڈبل مشکل ہوگی۔ وقت کے ساتھ ہمت کم ہوتی ہے، وقت کے ساتھ نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی ایک ذہن میں مثال آ گئی کہ کچھ لوگ کتنے زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں، چار ماہ پہلے ہی ٹکٹیں بک کرا لیتے ہیں، کہتے نہیں وہ پھر سمر شروع ہوگا نا تو ٹکٹیں مہنگی ہو جائیں گی، اور ایک ہفتہ پہلے چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں، پاکستان کے سستا ٹکٹ لیا ہے نا، بہت کرنے آتے ہیں کہ بھائی اب یہ چیز سستی ہو رہی ہے، اب یہ مہنگی ہو رہی ہے، تو نیکیاں ہی ہمیں ہمیشہ سستی لگے یا نیکیاں ہی مہنگی لگے، کہا ایسے لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے کہ کیا ہوا بھی ہمارے ساتھ، تو کہیں گے یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، یعنی ہے وہ رحمان لیکن قیامت پھر بھی لائے گا، اور اس سے یقین آئے گا کہ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے، سچ کہتے تھے رسول، اس وقت پہ وہ ساری پٹیاں آنکھوں سے کھلیں گی، دنیا داریوں کی، دنیا کی محبتوں کی، تعصبات کی پٹیاں، اور پیغمبروں کو جھوٹا کہتے تھے، انہونی باتیں ان کی طرح گھڑتے تھے، اس وقت اپنا سر پیٹیں گے کہ آج تک جس چیز کا انکار کرتے رہے، جس کو سمجھتے تھے یہ تو عقل میں نہیں آ سکتا، یہ کام ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کی درمیانی مدت میں کفار سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا اور وہ سو جائیں گے۔ واللہ عالم یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے لوگوں کو پکڑنا اور بھاگنا۔ ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ، پھر وہ نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ سارے کے سارے فوراً ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ تیسرا سورت ہے، پھر ایک اور کھٹکائے گا اور سب لائنوں میں لگے ہوئے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ایسے وقت میں پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ تھی وہ قیامت، یہ تھی جس کے بارے میں ہم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں بحثیں کرتے تھے۔ قیامت کا میدان ہو چکا، قائم قبروں سے نکل چکے، حشر برپا ہو چکا، اور اب یقین آ گیا کہ واقعی یہ سچ تھا، یہ دنیا کی چیز ہے جس کے بارے میں ہم غلطیوں میں تھے، جو جہاں ہوگا وہیں کھڑا ہوگا، اور ہر بندہ قیامت کے میدان میں چلنے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، امیجن کریں، اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے، اور یہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا ہوگا نفخت الفضا، اردو میں کہتے ہیں نا جزا و فضا، وہی والا یہ فضا، جو زمین آسمان کی ساری مخلوقات کو سہما دے گا، ڈر جائیں گے لوگ، خوف آئے گا۔ دوسرا نفخہ ہے نفخت السائق، سواد سے، سواد عین کاف، سائق بے ہوش ہوا، سائق بے ہوش ہونے والے کو کہتے ہیں، اس میں سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ واحد الصمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، یعنی جس وقت یہ دوسرا نفخہ آئے گا اس دوران زمین کو رینوویٹ کیا جائے گا، اس دوران پھر زمین اور آسمان بدلے جائیں گے۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس دن زمین بدل دی جائے گی، زمین کے سوا اور آسمان بدل دیے جائیں گے، اور یہ دوسرے نفخے کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد پھر تیسرا نفخہ ہوگا نفخۃ البعث، آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی آیتیں ہماری پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں وہ ساری دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں آتی ہیں, اور پھر زمین ایسی کر دی جائے گی کہ اس میں کوئی ایوج نہیں ہوگا, لا ترافی ہا ایوجا سورہ کہف میں آتا ہے, کوئی سلوٹ نہ ہوگی. پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس نئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا, اور یہی نفخت القیام لرب العالمین ہے. یعنی بعض کہہ لیں یا قیام لرب العالمین, یہ ہے بعض جگہ تین نفخوں کا بات آتی ہے, بعض جگہ چار کی آتی ہے. اب ہونا کیا ہے, اس کو سنتے اور سناتے وقت ہم سب صرف اپنے آپ کو فیل کر لیں بس. آپ امیجن کریں ایک بہت بڑی کورٹ ہے, عدالت کچہری, آپ کسی کو نہیں جانتے, اور جو جانتے بھی تھے جن کو وہ سارے آج اجنبی بنے ہوئے, سب نے نظریں پھیری ہوئی ہیں, اور آپ لوگوں پہ نظریں لگانے والے وہاں اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کسی نفس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا, کمی نہ کی جائے گی, ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی. کوئی یہ سوچے کہ بنا کہ میرا وہاں حق مارا جائے گا, میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی اور وہاں اس کا صلہ نہ ملا, یا میں نے یہاں کوئی جان بوجھ کے زیادتی کی اور پکڑا نہ جائے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ولا تجزون الا ما کنتم تعملون, نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے. دیکھیے پھر لفظ عمل آ گیا, یہ نہیں کہتے وہ تمنا رکھتے تھے پھر تو ساری جنت میں چلے جائیں, تمنائیں تو بہت نے رکھی ہوئی ہیں نیکیوں کی, ارادے بھی بہت کیے ہیں, خواہشات بھی ہیں لیکن کچھ نہیں ہے, صرف تمنا پہ رک جاتا ہے انسان کا, وہاں تو عملوں کا مول ہے, عدل اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. آج دنیا کی کسی عدالت میں کسی کی صرف نیت پہ کسی کو نہیں بچایا جاتا, کسی کو چھوڑا نہیں جاتا, کسی کو پکڑا نہیں جاتا. قیامت کے دن بھی کچھ اسی قسم کے حالات ہو جائیں گے کہ سب کے سامنے ان کے عمل ہوں گے. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاقِهُونَ, بے شک آج جنت والے مزے میں ہوں گے, لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اپنے مرتبوں کے مطابق, اپنے عملوں کے مطابق, اپنی کوششوں کے مطابق, اس طرح کھو جائیں گے وہاں لطف اور سرور میں کہ ان کو کسی دوسرے کی ہوش نہ ہوگی. ان کی بیویاں ہم و ازواج ہوں فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں, مرصع یعنی ہیرے موتی لگے ہوئے تختوں پر تکیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. متکئون, متکی ان کی جمع, تکیے ہوں گے وہاں ان کے پاس اور بیویاں ہوں گی سایوں میں. کس کا سایہ ہوگا اللہ کو پتا ہے, لیکن ان کے لیے شیڈس ہوں گے, امبریلاس ہوں گی, اور لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون, ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کو ملے گا وہ جو وہ طلب کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, جنت کی نعمت آئی اور ساتھ ہی شوہروں کا بیویوں کا آپس میں ہنسی مذاق کا تذکرہ ہوا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے زندگی میں یہ ایک ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے پاس ان تعیشات کا وقت ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر بیوی بچوں سے اتنے زیادہ بے نیاز ہو چکے تھے بعض موقعوں پہ کہ یہ کسی کے ساتھ اس طرح آرام سے بیٹھ کے بات کریں, اس کو تو مدتیں گزر چکی تھی, کھاتے بھی تھے تو بھاگتے ہوئے, سوتے تھے بھی تو بھی تھکن سے چور, اٹھتے بھی تھے تو جانے کی تیاریاں, بیٹھنے کی تیاریاں. دنیا میں تو واقعی وہ فی شغل انفاق کے ہون ہو نہ سکے, لیکن وہاں اللہ جنتوں کے دروازے کھولے گا, آؤ عیش کرو. اور دیکھا جائے تو اصل میں وہ چیز جو جنت میں چاہیے ہم اس کو دنیا میں چاہنے لگتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں عیش کرو, مزہ کرو, حالانکہ یہ امتحان ہے. ہم سب یہاں کلاس روم میں, آپ دیکھیں کہ امتحان والے کمرے میں کوئی اسٹوڈینٹ سارا سال بھی پڑھتا رہے اور کمرے امتحان میں جا کے سو جائے, کیسا رہے گا؟ کسی کو کوئی کیئر ہوگی اس کے پڑھے ہوئے کی؟ ساری رات جاگ جاگ کے کام کرتا رہے, پڑھتا رہے, تیاریاں کر لے, اور جو ہی کمرہ امتحان آئے تو وہاں سو جائے, یا صبح آنکھ ہی نہ کھلے, وہاں جا کے کہ نہیں میں تو ٹو سٹریسڈ ہوں, پہلے میں ایک مووی دیکھتی ہوں, تھوڑے سے گانے سن لوں, ذرا اپنے آپ کو فریش اپ کر لوں, کیسا لگے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ساری محنت ضائع. تو اگر اس دنیا کو امتحان کا سمجھ لیں تو اس دنیا میں جینے کا انداز بھی سمجھ آ سکتا ہے. ایسے لوگ پھر حقیقت میں وہاں اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو پائیں گے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دنیا میں کسی کو بہت بھاگ دوڑ کرتا دیکھیں نا تو پھر آپ انہیں کہتے ہیں بس آج آپ کچھ نہیں اور کریں گے, آپ انجوائے کریں, میں آپ کا سارا کام کروں گی, میں آپ کے لیے یہ کام کرتی ہوں. یعنی دنیا میں ہم لوگوں کو بریکس دیتے ہیں, ریلیکسیشن دیتے ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نہ دے گا؟ اور خاص طور پہ اگر اللہ کے دین کے لیے ہم محنتیں کریں گے, ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کی, اللہ کی کتاب کو عام کرنے کی کوششیں کریں گے اور لوگوں کے غموں کو دور کرنے کے لیے ان کو آخرت کا ابدی غم اس کی فکر لگائیں گے, تو آپ بتائیے کہ کیا ہم اس کے بعد اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ ہم اپنے آپ کو اس چیز میں محسوس کرا سکتے ہیں کہ کیا یہ اپنے آپ کو ہم اس دنیا کے مزوں میں لیتے ہیں؟ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کو وہ ملے گا جو وہ طلب کریں گے. لفظ غور کیجئے گا, طلب کریں گے. کہاں طلب کرنا ہے؟ جنت ایک ایسا ریسٹورانٹ ہے کہ جس کی سلپ اس دنیا سے لینی پڑتی ہے. کبھی آپ کسی بہت بڑے ہوٹل میں گئے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ آپ کو کہیں اور سے لینا پڑتا ہے, پھر وہاں جا کے صرف آپ کو وہ وزٹنگ کارڈ دکھانا پڑتا ہے یا انویٹیشن دکھانا پڑتا ہے. بعض دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے وہ ٹوکنز دیتے جاتے ہیں, ٹوکن دو پھر لائن میں لگ جاؤ, ٹوکن لیتے جاؤ اور چیزیں دیتے جاؤ. اس دنیا میں ٹوکن بکتے ہیں جنت کے. آج یہاں آرڈر کرنا پڑے گا, ایڈوانس آرڈرز دینے پڑتے ہیں. اگر یہاں ہم نے آرڈر بک نہیں کروایا نا, اگر آج ہم نے یہاں اپنے لیے یہ چیزیں نہیں رکھی, تو وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. یقین کریں ہونکوں کی طرح منہ دیکھیں گے, جیسے دنیا میں کبھی کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہو. آپ وقت پہ وہ کام نہ کریں جو اس وقت کرنا تھا اور ایک دم رجسٹریشن بند, کلوز ونڈو, کلوز, لوگ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کا منہ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, پھر وہاں ان کو وہ سب کچھ ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے شغل کیسے رکھے گا جیسے ان کے عمل تھے. روایات میں آتا ہے کہ جو جتنا دنیا میں اللہ کی ذات کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا, اس کا درجہ اس کے شغل کا اور اس کے اس چیز میں منہمک ہونے کا اتنا ہی بڑھتا جائے گا. جو لوگ اپنی دنیاوی لذتوں میں اپنی خواہشوں کے ساتھ لگے رہے, ان کو وہاں کی لذت نہیں ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے نا, تو جنت میں گھستے ہی اپنے گھر کو پہچان لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی کہ تم اپنا گھر دنیا کا پہچانتے ہو, تم جنت کا اپنا گھر پہچان لو گے. وہاں جا کے کوئی ڈائریکشن نہیں لینی پڑے گی, کدھر جاؤں, الٹے مڑوں, سیدھے مڑوں, سیدھے جاؤں, کیا کروں, خود بہت گھر لگ جائیں گے. اور فرمایا ایک مومن ہوگا جب جنت میں جائے گا تو اپنے خیمے میں داخل ہوگا اور اس کا خیمہ موتی کا ہوگا, ایک موتی کا اتنا بڑا کہ اس کے چاروں طرف کونوں میں جو اس کی بیویاں بیٹھی ہوں گی وہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گی, اور مومن اس میں یوں گھومتا پھرے گا. میں سوچتی ہوں کہ ہم نے اس جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. یقین کریں صرف وہ جنت آنکھوں کے آگے رکھ لینا تو دنیا کے غم دور, دنیا کی خوشیاں اور دنیا کی چیزیں پھیکی ہونے لگتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا بندے کے پاس. اور یہاں دیکھیں ازواج کا لفظ جمع کا آ رہا ہے. اللہ نے پتہ نہیں کس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں خوشی دے گا, کیا دے میں سوچ سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کے سلام قولا من رب رحیم, سلام ہو تم سلامت رہو, ان کو ایک پکار لگے گی ان کے رب رحیم کی طرف سے. ساری خوشیاں ساری راحتیں بجا, لیکن اللہ رب کائنات کی طرف سے یہ پکار ملنا جس کے لیے ساری زندگی کی مان والا تڑپتا. اسے کہتے ہیں نا کہ ماہی بے آب, وہ مچھلی جو پانی سے باہر نکال دی جائے جیسے وہ تڑپتی ہے نا, ایسے متقی دنیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپتا. خود سے پوچھیں, 22 پارے پڑھ لیے, تڑپ لگی ہے, رونا آتا ہے, چاہت ہے, غم دکھ خوشیاں پیچھے اور اللہ سے ملاقات, اس کو پانے کا شوق, اس کی باتیں, کیا مجھے اس کے لیے میرے دل میں تڑپ آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر کی روایت ہے, کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے, اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا, جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا رب کریم ان کی طرف جھانک رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گئے جنتیوں, السلام علیکم یا اہل الجنہ, اور سلام قالم میں رب رحیم میں یہی مراد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے, مہویت کا یہ عالم ہوگا، یعنی اتنے فوکسڈ ہوں گے اس وقت کہ جب وہ جمال حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے تو جنت کی کسی دوسری نعمت کا ان کو خیال تک نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر، ان کے مکانوں پر روشنیاں بکھیرتی رہے گی. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں اور آپ نہیں جان سکتے. جیسے ایک شخص جس نے دیہات سے باہر نکل کے شہر بھی نہیں دیکھا، وہ تصور نہیں کر سکتا نا دنیا کی کوئی سب سے بڑی اونچی عمارت کا، اور جس نے نیاگرا فال دیکھی نہیں وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ نیاگرا فال کیا ہوتی ہے. اس طرح میں اور آپ جنت کی نعمتوں اور اس کی نہروں اور وہاں کے چشموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نہ دیکھی نہ سمجھی، نہ ہم نے سنا، بس باتیں ہی ہیں نا. آپ لاکھ بتائیں لوگوں کو، یہاں برف ایسی ہوتی ہے، یہاں پتوں پہ پڑتی ہے، یہاں ٹہنیوں پہ پڑتی ہے، یہاں ایسی ہے، وہ کہیں گے اچھا اچھا، لیکن جب پہلی دفعہ کے دیکھیں گے کہیں گے واہ اتنی خوبصورت، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تصویریں کھینچ لیں، ویڈیوز دکھا دیں، نیٹ سے دکھا دیں آپ کسی کو تصویریں، جو اصل اس برف کو چھو کر خوشی ملتی ہے وہ ویسے نہیں ملتی. کیا مشکل ہے اس جنت کو پانا، کیا رکاوٹیں کیا ہمارے راستے کی، کیا وجہ ہے کہ چلے باہر والوں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو بےچارے اس دنیا کو جنت بنانے والے ہیں، ہم جو جنت کی طلب میں اپنے آپ کو کئی مہینے سے کھپا رہے ہیں، ہماری کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں یقین نہیں آتا اس بات کا کہ اللہ اتنی پیاری جنتیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ایسی صحیح ہے. دیکھیں کہ سمپل سی بات ہے، آپ سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں، ہر بندے کے سیکھنے سمجھنے کا اسٹینڈرڈ اور اس کی سوچ فرق ہے نا، کیونکہ آپ کے پیچھے کیا حالات ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فرسٹ آیا، میں کہتی ہوں یہ فرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ساری اسکلس تھی، یہ پیچھے رہ گیا، وہ پیچھے نہیں رہا، اس لیے کہ اس بےچارے کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. آپ کیسے لوگوں کو انعام دے سکتے ہیں، آپ کیسے کسی کو گریجویٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کیسے لوگوں کو ڈگریاں اور انعام اور شیلڈز اور ٹرافیز دے سکتے ہیں، اصل تو اللہ کو پتا ہے نا. لیکن جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ ہر ایک میں ہو سکتی ہے. آج راستے میں ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ بزرگ ایک آتی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اندر بڑی طاقت آ جائے اور میں بھاگ بھاگ کے دین کے کام کروں. یعنی میں ان کے جذبات سمجھ رہی تھی جو وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی میں فلاں کو کام کرتے دیکھتی ہوں، فلاں کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے بہت دے کے میں اللہ کے راستے میں آ جاؤں. ان کی بات سنتے ہوئے اصل میں میں خود کو اپنی عمر سے کوئی 20-25-30 سال آگے لے کے جا رہی تھی کہ کبھی اگر زندگی میری ہوئی اور مجھے اللہ نے کوئی ایسی عمر دی تو مجھے بھی کیا فیل ہوگا اس وقت. بے بسی ہے نا، ہاتھ بندھے ہوئے فیل ہو رہے تھے ان کی بات سے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں اس جنت کا اتنا سننے اور اتنا سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے. اب اگلی آیتوں میں کچھ چیزیں جہنم کے بارے میں فرمایا. وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ، اور حکم ہو گئے مجرموں میرے دوستوں سے الگ ہو جاؤ، تم چھوڑو ان کو، پیچھے ہو جاؤ. دنیا میں تو گھلے ملے رہے تھے نا، اب تم الگ ہو جاؤ، اپنی صفے بناؤ، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ، کوئی گروہ دوسرے کے ساتھ نہ ہو. سارے یہودی یہودیوں میں، عیسائی عیسائیوں میں، آتش پرست ان میں، بت پرست، ملحد، تحریر، جو جہاں تھا سب جا کے کلاسیفیکیشن کر کے اپنی اپنی جگہ پہ آ جاؤ. دنیا میں تو انسان دوسروں کی وہ کہتے ہیں نا کہ آڑ میں چھپ جاتا ہے کہ چلو بھائی سب نے کر لیا تھا کام، کر لیا تھا، چار نے نہیں بھی کیا وہ بھی اس میں چھپ گئے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کھلا ملا رکھتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ کر دے گا کہ آج کوئی تمہارا تعلق نہیں. اسی طرح اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی کیا ہے کہ قوم، برادریوں، خاندانوں، فیملیز کے لوگوں تم الگ ہو جاؤ. دنیا میں ملے ہوئے تھے، اب الگ ہو جاؤ، کیونکہ آج ہر بندے کو ذاتی پیشی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج ہر بندے کا امتحان انڈیویجول لیول پہ ہوگا. دنیا میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ بالآخر آپ تنہا ہو جاتے ہیں. ایون اگر آپ آپریشن تھیٹر میں گئے، آپ کے ساتھ پیارے پیارے پیارے، لیکن اس کے بعد لوگ کہیں گے جی اب صرف پیشنٹس اونلی، آگے ایک بہر. آپ منتیں کریں، ترسیں، تڑپیں کہ پلیز مجھے ساتھ جانے دو، وہ کہیں گے آپ کو چاہیے مریض کا علاج کے نہیں، کہیں گے لے جاؤ. پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک وقت سب کو تنہا کرے گا، اور وہاں جا کے اب سوال جواب ہو رہے ہیں. الما حد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دیا تھا اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کہاں جا کے تنہائی میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھائی کوئی انایکسپیکٹڈ بات ہو گئی، ہم نے دنیا میں منع نہیں کیا تھا، کیا ہم نے شیطان کی عبادت سے روکا نہیں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کون کرتا ہے؟ تو یہاں عبادت اپنے تیسرے معنی یعنی اطاعت کے معنوں میں، سورت فاتحہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ عبادت لفظ کے تین معنی ہیں، عبادت، بندگی، پرستش اور یہاں اطاعت، کیونکہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شیطان کو سجدہ کریں یا رکوع کریں، سوائے وہ ڈیول ڈسیپرز کے نام پہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں کہ واقعی شیطان کی ڈمی بنا کے اس کو پوجتے ہیں، اس کے علاوہ انسان شیطان کی پوجا نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اسی لیے امام رازی کہتے ہیں کہ لا تعبد الشیطان کا مطلب یہ ہے لا تطیعوہ، نہ اس کی اطاعت کرو، اس کو دیکھو نہیں، اس کی بات نہ مانو، کیونکہ اطاعت کرنا بھی کسی کی عبادت کرنے کے اندر آنے لگتا ہے. تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اس کی بات نہ مانو لیکن تم چل پڑے. وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا، کتنا بھولا ہوگا وہ شخص جو دوست اور دشمن کا فرق ہی نہ کر سکے، سوچیے. اور کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو دوست کے روپ میں دشمنی کرے، بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے دشمنی کرے لیکن ظاہر دوستی ہو. یہ شیطان کا کام ہے، اپنا بن کے ڈستا ہے، اپنا بن کے ہم سے غلط کام کرواتا ہے کہ آؤ میں تمہاری بات مانتا ہوں، آؤ میں تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں یہ دلا دوں گا. پیچھے ہم اس پہ بہت بات کر چکے سورت ابراہیم میں، عین وقت پہ پیچھے ہو جائے گا، کہے گا میں نے بھی ایک وعدہ دیا تھا، تم کو اللہ نے بھی دیا تھا، نہ مانتے، میں نے تو صرف تم کو پکارا تھا، تم نہیں آئے، تم نے نہیں مانی بات، تو لہذا تم آج اپنی بات کرو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت سے روکا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا وَأَنِ بُدُونِ، اور میری عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. یعنی شیطان کی اطاعت، شیطان کی بات کو ماننے کا راستہ ٹیڑھا راستہ ہے، اور ٹیڑھے راستے جہنم میں لے جائیں گے، اور سیدھا راستہ جنت کا راستہ صراط مستقیم سبیل الجنہ ہے، اس پہ چلنے والا اللہ کی عبادت کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انے بدونی حاض صراط مستقیم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم احد میں اللہ تعالیٰ نے کس عہد کی بات کی ہے؟ تو یہ ہے وعدہ الست، یوم الست جو ہوا، اور اسی طرح یہ وہ وعدہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے اس کی روح کی شکل میں وعدہ لے لیا تھا کہ کہنا لا الہ الا اللہ، شیطان کی نہیں ماننی، ہم بھول گئے. ہر دور کے نبی نے یہ وعدہ یاد دلایا، لیکن انسان ان کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً شیطان کی عبادت کا پریکٹیکل اسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتوں، قبر والوں کی عبادت کر کے، ان کے نام پہ کئی کئی روایتیں کھڑ کھڑ کے، ان سے امیدیں لگا کے، ان سے منتیں مان کر، ولیوں بزرگوں کو بعض دفعہ وہ درجہ دے لیا جاتا ہے جو رسولوں کا بھی نہیں ہوتا. یہ سب شیطان کی عبادت ہے، اور اس کے وسوسوں سے خود کو روک لو، کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے. انے بدو نہاجا صراط مستقیم، سیدھے جانا چاہتے ہو جنت میں تو یہ راستہ ہے. دیکھیے، ایک سمجھ لیجئے بات چھوٹی سی، شاید فائدہ ہوگا. کسی جگہ جانے کے دو راستے ہوتے ہیں، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، پھر آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا. آپ کو یہاں سے سمن جانا ہے، سیدھا راستہ کیا؟ یہاں سے نکلے، E6 پہ پڑ جائیں اور جہاں سمن کا سائن دیکھیں وہاں ایگزٹ لے لیں، یہ ہے سیدھا راستہ. فاسٹ بھی ہے، ڈسٹینس وائز بھی کم ہے، ٹریفک بھی کم ملے گا، اور بھولنے کے چانسز بھی کم ہوں گے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں لینا بھائی، میں ہائی وے پہ نہیں چلا سکتی، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر جس کو بھی رستے آتے ہیں وہ اندر کے رستے بتائے گا. آپ کبھی جی پی ایس سے روڈ میپ لے نا، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے شارٹیسٹ چاہیے یا ایزیسٹ چاہیے یا رش والا چاہیے، وہ پوری سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ جو مرضی لے لیں، کبھی ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے لیکن ٹائم کم لگتا ہے. اور اسی طرح اب دوسرا بندہ جو کہتا ہے نہیں مجھے ہائی وے پہ تو نہیں چڑھنا، میں نیچے چلتی ہوں. آپ امیجن کریں، آپ جن کو تھوڑی سی بھی ڈرائیونگ کا اندازہ ہے اپنا، تو اب آپ جب نیچے سے نیچے جائیں گے کیا ہوگا؟ پہلی بات ٹریفک میں پھنسیں گے، پھر دوسری بات ہے کہ آپ ہو سکتا ہے بھول جائیں، لاسٹ ہوں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے. پھر ایک اور تیسرا چانس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے عین کسی راستے میں آپ کی نیت بدل جائے اور آپ راستہ بدل لیں. آپ ہائی وے پہ چڑھ جاتے ہیں پھر راستہ نہیں بدل سکتے، پھر تو ایکسٹ آئے گا ہی تو نکلیں گے نا. آپ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ نکلنے ہی نہیں دیتے،
جو نیچے ہے نا, ہو سکتا ہے وہ آدھے راستے میں کہ نہیں ٹو مچ ٹریفک ہے, میرا نہیں خیال میں پہنچ سکوں گی, چلو میں واپس چلتی ہوں. اب آپ لے آئیے اس کو جنت کے راستے پہ. آپ ہیں سبیل الجنہ پہ کھڑے, پہنچنا ہے آپ کو جنت میں. سیدھا راستہ کہ کس دنیا میں بھاگے, ففروا الی اللہ سابقون بالخیرات السابقون الاولون. تن من دھن کی بازی لگا دیں, ساری ہرڈلز پھینکتے جائیں, رستے کی رکاوٹیں. وہ نیکی کریں جو دوسرا نہیں کر رہا, اور وہ گناہ چھوڑیں جو دوسرے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جنت میں موت کے بعد ساتھ ہی جنت. آ جاؤ میری طرف. اس کا دوسرا ایک رخ بھی ہے. کچھ لوگ جو جانا تو سبیل الجنہ پہ چاہتے ہیں, منزل جنت ہے, ہائی وے نہیں لینا چاہتے, بھاگ بھاگ کے نہیں نیکیاں کرے, وہ نیچے ہیں, وہ ان تینوں خطروں کا شکار ہے. نمبر ایک, وہ گھیر لیے جائیں گے بیماریوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں, مینٹل ٹارچرز میں. اللہ نے جنت دینی ہے. یہاں میں ایک بات جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جنت سب کو ملنی ہے, راستہ چوز کر لیں. ہائی وے لیں گے, بھاگے نیکی. اور دیکھیں جو ہائی وے پہ ہوتے ہیں لوگ سوچتے ہیں بہت خطرناک راستہ ہے, لیکن وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ بھاگ بھاگ کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں دیکھو وہ نیچے والے ابھی تک لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں بھاگتا ہے نا, اللہ کے راستے سے نہیں بھاگنا, کی طرف بھاگنا ہے. کچھ لوگ اللہ کے کاموں سے بھاگتے ہیں, وہ تو پھر نیچے سٹک ہو جائیں گے, اور جو اللہ کے راستوں پہ چلتے گئے وہ تو پہنچ جائیں گے جنتوں میں, اور دوسرے ابھی حساب کتاب ملتے ہوں گے. اللہ نے جن کو جنت دینی ہے وہ پھر نیچے کے رستوں میں, پھر اللہ ہم کو پاک کرتا ہے دکھوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے. اور اسی طرح پھر جو نیچے تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں, ہلکا ہلکا نیکیوں کا کام کرتے ہیں نا, بہت چانسز ہیں ڈسٹریکٹ ہونے کے, راستے میں نیتیں بدل جائیں گی. پھر دیکھیں کہ جو نیچے ہوتا ہے نا, اس کو لوگ بھی کیچ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو پیچھا کرتے دیکھا ہو نا, تو جو بند گلیوں میں, چھوٹی گلیوں میں مجرم ہوتے ہیں نا, ان کو آسانی سے وہ پکڑ لیتے ہیں, ادھر سے گھیرا ڈالا, ادھر سے ڈالا, ادھر سے ڈالا. لیکن بعض دفعہ جو لوگ ہائی ویز پہ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جرم کر کے. تو یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اپنے لیے لکھیں, میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے جنت میں ہائی وے کے ذریعے پہنچنا ہے, ہاضا صراط مستقیم, یا مجھے پگ ڈنڈیاں اور چھوٹی چھوٹی سروس روڈ سے گزرنا. دیٹس اٹ. انشاءاللہ مل جائے گی جنت, لیٹ پہنچے کوئی بات نہیں, کھانا ختم ہو گیا تھا, اینڈ کا بچہ کھا لیں گے جا کے. جیسے کوئی کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے لائن میں ہوتے, کہتے ہیں فریش کھانا ہمیں مل جائے. جنت لینی ہے فوراً مل جائے گی, جب بھاگ کے جائیں گے پہنچ جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو مسافر ہوتے ہیں نا, ایک مسافر وہ کہتے ہیں پہلے زیادہ سفر کر لوں, شروع میں انرجی بھی, ابھی دن بھی ہے, ابھی وقت بھی ہے, ابھی سب فریش ہے, خوب سفر کر لوں, پھر جتنا کر سکا, پھر جب نیند آئے گی تو سو جائیں گے. وہ 80% راستہ طے کر لیتے ہیں, پھر سوتے ہیں کہیں. پھر جب اٹھتے ہیں نا, اٹھتے امید لگ جاتی ہے بس ہی 2 گھنٹے رہ گئے ہیں, پہنچ جائیں گے. کچھ ہے وہ جو شروع میں فن پہ, بیٹا مکڈونلڈ کھائیں گے, وکٹورنالا آپ کیا کھائیں گے, آپ کو ادھر تو نہیں جانا, وہ شروع میں کھڑ مستیاں کرتے رہتے ہیں. اتنے میں رات ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں دیکھو نا اب تو رات ہو گئی, آپ تو کیا کرنا, چلو ہوٹل لے لیتے ہیں. وہ ہوٹل میں رات بسر کر رہے ہوں گے, اور صبح فکر یہ ہے کہ ابھی تو سارا ہی رستہ پڑا ہے اور دوسرے منزل پہ پہنچ چکے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جلدی چلا وہ جلدی پہنچے گا, جو دیر سے چلا وہ پھنس جائے گا. مومن جو ہے نا, اپنی جنت کا سفر موت تک طے کر چکا ہوتا ہے, بس ایک لاسٹ ٹائم ہے کہ قبر کا تھوڑا سا وقت, رات کا 1-2 گھنٹے نیپ لو, اٹھ کے پھر چل پڑنا, وہ فوراً جنت میں پہنچتا ہے. اس کے برعکس فاسق یا فاجر یا جس کا جو عمل ہے, وہ دوسرا شخص جو ہے نا, اس کا بھی سفر بڑا لمبا ہے اور وہ الجھنوں میں پڑا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس میں الجھ کے جائے گا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی بات سے منع کیا, تب اس کی دلیل بھی دی, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا, اور اس نے تو, یعنی شیطان نے تو بڑی جبلتوں کو گمراہ کر دیا, یعنی یہ بہت چھٹا ہوا ہے, اس کو بہت پریکٹس ہے, اس نے تو پوری پوری مخلوقوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. یہ جو جبلن ہے نا, یہ جبلت سے ہے, لفظ پڑھ چکے جبل سے, یعنی اس نے تو بڑے بڑے گروہوں کو پکڑ لیا, کڈنیپ کر گیا. افلم تکونوا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ دیکھو یہ تو ایک امبوہ کثیر کو لے گیا, کیونکہ یہ پہاڑ کی طرح عظیم ہوتا ہے جبلن, اس لیے اس کو کہتے ہیں, جسے جبل ہوتا ہے نا پہاڑ, تو جبلن کہتے بہت زیادہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان بڑا ٹرینڈ ہے, یہ پورا ایکسپرٹ ہے کہ کیسے کس کو بہکانا ہے. اس نے بڑی نسلوں کو گمراہ کیا ہوا ہے,
تمہیں عقل نہیں کہ دشمن کی بات مان رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو اللہ کی، شیطان کی دشمنی کو دوستی سمجھتے ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میری عبادت کا حق کیا ہے؟ مت اس کی باتوں میں ہو، جیسے کوئی جوان ہوتے ہوئے بچے کو ماں باپ سمجھاتے ہیں، دیکھو وہ فلان سے تمہارا دوست ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑا کھانٹ ہے، اس نے بڑوں کو بہکایا ہوا ہے، تم اس کے آگے تو کل کے بچے ہو، اور اب دیکھیں تو شیطان کے آگے انسان تو کل کا بچہ ہے، آدم تو شیطان کے آگے پیدا ہوئے سامنے، وہ تو اس وقت تک ماشاءاللہ کتنے رتبوں پہ پہنچا ہوا تھا، تو لہٰذا تم اس کو بھولا نہ سمجھو، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، حماقت اور نادانی کر رہے ہو، کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کفر کے سبب، اس ناشکری کے سبب جو تم کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم مہر لگا دیں گے کفار کے منہوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان بدکاریوں پر جو وہ کمایا کرتے تھے، یہ ہے تمہارا آخری ٹھکانہ، داخل ہو جاؤ، چلو اس میں بھینکو، جیسے جہنم میں کسی کو ڈالا جاتا ہے نا، اس طرح ہے توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ سنائیں گے کہ جاؤ پھر آج مزہ کرو، دنیا میں یہی تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبانیں بہت چرب تھی نا اور بہت چلتی تھی، آج انہی سے تمہاری گواہی دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کی وعید سنائیں گے تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میرا کوئی گواہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم اپنا گواہ خود ہی لے آؤ، مکر جائے گا نا، جیسے انکار کرے گا کہ میں نے تو غلط کام کیے ہی نہیں تھے، تو کہا جائے گا اچھا تم گواہ لاؤ، تو کہا جائے گا بھی کون ہے تمہارا گواہ، تو وہ اپنے جسم کو گواہ بنائے گا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیے، تو اس کے بعد جب اس کی زبان بولے گی، سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی، تھائیس ہوتی ہے نا ہپس، ران بولے گی انسان کے خلاف، جب وہ سارے بولیں گے اس کو کہ یہ کیا ہو گیا، شروع میں جو کافر ہوں گے نا وہ انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بلائیں گے کہ کیا بھائی تم نے شرک کیا تھا، تو وہ کہیں گے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، سورۃ الانعام کی آیت 23 میں ہم پڑھ چکے، وہ کہیں گے اللہ تیری قسم کہ ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے، پھر اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی، بہانہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ان کے منہوں پر مہر لگائے گا کہ اب تم چپ ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، کیسے بولیں گے ہاتھ پاؤں، ویسے ہی بولیں گے جیسے یہ زبان بول رہی ہے، اور آپ کو پتا یہ سکن ہماری ہر چیز کو جذب کر رہی ہے، ریسپٹرز ہیں ہمارے ہاتھ، ہماری چیزیں اس کی گواہی دیں گی، قیامت کے دن ہمارے گواہ خود ہی، یہی جسم انہیں کو تم سجاتے سنوارتے رہتے ہیں، اور انہیں کو ہم قیامت کے دن اپنا دشمن پائیں گے، کیا افسوس ہوگا اس وقت، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے، یعنی آنکھوں کی جگہ صرف گھڑے پڑ جاتے، تمس پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعا تھی بنی اسرائیل کے لیے، جو بد دعا تھی بیسیکلی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، تو تمس کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس میں چیز ختم ہو جائے لیکن اس کے کچھ نشان رہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھتی ہے کیا ان آنکھوں کو پکڑ کر ہم ایسے نہ ختم کر دیں کہ منہ پہ صرف نشانی ان کے رہ جائیں، تم آج اللہ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ ان آنکھوں کو ختم کر دے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑے جاتے ہیں، فَأَنَّى يُبْصِرُونَ، پھر کس طرح وہ دیکھیں گے، بھاگ بھاگ کے اللہ کی نافرمانیوں کی جگہوں پہ جاتے تھے، تو بتاؤ کہ پھر کون روکے گا ان کو، کون مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں کو روک سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، اور اس طرح سے یہ اس وقت بھاگے ہوں گے، اب دیکھیے کہ کس طریقے سے قیامت کا منظر ہے، ہم اس کو سمجھ امیجن نہیں کر پاتے، ورنہ چیخے نکل جائیں دنیا میں نکل جائیں کہ اللہ کیا ہوگا، سورۃ نور کی آیت 24 میں بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت 20 میں بھی آتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں اس بات کی جو وہ گواہی دیتے تھے، جب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا نا تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اس پہ، آج اکیلے میں بیٹھ کے آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور پھر پوچھیں ہاتھوں تو میرے خلاف بولو گے؟
کانوں کو پوچھیں، آنکھوں کو پوچھیں اور ان سے بات کر لیں، آج ہی کو سیٹنگ کر لیں کہ دیکھو تم میرے خلاف نہ بولنا، تو آپ کو ان کے اندر سے ایک چپکے سے آواز آئے گی کہ پھر تم ہمیں غلط استعمال نہ کرنا. یہی وہ چیزیں ہیں جس کا انسان غلط استعمال کرتے ہیں. زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے ہماری، رکتی نہیں. ہاتھ تو ناحق اٹھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانا یبصرون ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مسخ کر کے رکھ دیتے، سرما بنا دیتے ان کی ہڈیوں کا. فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، پھر نہ وہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے. اس طرح سٹک کر دیتے ان کو ہم، جہاں بیٹھے تھے وہیں رکھ دیتے، ان کا خلیہ بگڑ جاتا، یہ پتھر کے بن جاتے. مسخ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا نشان تک مٹ جائے، بدنما جانوروں کی شکل کے بن جائیں، آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو، جو ڈھیل دی تھی وہ ختم ہو جائے ان کی. ہمارے قابو میں یہ آج بھی ہیں اور زیادہ آ جائیں. دیکھیے یہ ہے وہ سورج جس کو لوگ 300 بار پڑھتے ہیں اور دل نہیں ہلتا. ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اس صورت سے بہت پیار ہے. کتنا سمجھتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، بندہ بول نہیں سکتا، گھنگی بن جاتی ہے انسان کی عنایتوں کو سنتے اور سناتے ہوئے کہ اللہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ الرحمن الرحیم الودود ہے، تو اتنی دھمکیاں دے رہا ہے. آپ ذرا سوچے تو صحیح، ایک تو ویسی وردی کا روب ہوتا ہے اور اگر اوپر سے پولیس مین ذرا جوش سے بولے تو پھر حال کیا ہوتا ہے، اور کیا کسی کی نسبت کسی کے ساتھ اللہ کی ذات جو اتنا کچھ کرنے والی. پھر وہاں جا کے انسان کو احساس دلاتا ہے کہ زندگی کہاں ضائع کر کے آئے ہو. آپ دیکھیں گے اگلی ساری صورتوں میں زندگی کی بات بہت آئے گی. پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورہ فاطر میں اولم نعمرکم، اور یہاں کیا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور ہم جس کو طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی قوتوں کو. افلا یعقلون، کیا پھر وہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں یہ ہے انسان، اتنا کمزور ہے کہ سب سے پہلے اس کی اپنی چیزیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، یہاں ساخت بدلنے کی بات ہے نا، ننکس نقصا سے نون کاف سین، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ثم نقص علی رؤوسہم، قوم ابراہیم کے تذکرے میں ہم نے پڑھا. نقصن کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ایک جگہ پڑا رہنے والا، ہل ہی نہیں پا رہے. پہلے گھر میں نہیں ٹکتے تھے، اب گھر سے ہل ہی نہیں جا رہے، نکل ہی نہیں جاتے. اسی طرح نقصن کہتے ہیں سست اور کمزور شخص کو، اور انکس کہتے ہیں بیماری کا پلٹ کر آنا، گر کر نہ سنبھلنا، بہت بڑے آدمی کے لیے استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں جو بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ بات بے بات ہنستا ہے، بے وجہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، سخت چیز چبا نہیں سکتا، بچوں کی طرح نیپیز پہننے لگ جاتا ہے، بچوں کی طرح لوگوں کے اٹھانے سے اٹھتا ہے. یعنی ہر انسان دوبارہ پھر بچپن میں جا رہا ہے، اور انگلش میں بڑھاپے کو سیکنڈ چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں، دوسرا بچپن. معذور، ہل نہیں سکتا، پریشان، دوبر، کھا نہیں سکتا، بستر پہ گندگی ڈال رہا ہے، نہ سمجھی کی باتیں، لوگ بچوں کی باتوں پہ ہنستے ہیں، اس کی باتوں پہ ہنستے ہیں، یہ ضدیں کرتا ہے، بچے بھی ضدیں کرتے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے کپڑے گندے کر لیتا ہے، بچے بھی کھانا کھاتے ہوئے کپڑے گندے کر لیتے ہیں، بچہ بھی کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتا، یہ بھی پڑھ لکھ نہیں سکتا، بچہ بھی صحیح بیٹھ نہیں سکتا، یہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. یعنی چلے تھے جہاں پہ وہیں زندگی پھر لے کر آ گئی. یہ ہے انسان کی زندگی کا دائرہ حیات، جو آغاز تھا وہ اختتام بن گیا. انسان دنیا میں آتا کہاں سے؟ ایک بے جان قطرے سے، ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں پڑا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں کچھ وقت رہے گا. کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے آہستہ آہستہ طاقت دیتا ہے، اور جب خوب طاقت آتی ہے تو اس کے بعد پھر پلٹ جاتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی حدت اور شدت کو بوسیدہ اور پرانا کر دے گا. یعنی جو زندہ رہے گا ایک وقت آئے گا پرانا ہوگا، بوڑھا ہوگا. کبھی پرانی تصویریں دیکھا کریں لوگوں کی، لگتا ہی نہیں، پوچھنا پڑتا ہے یہ آپ کی تصویر ہے. لوگ تو اس شوق میں رکھتے ہیں نا کہ یہ ہم ایسے تھے، لیکن بعد میں شرمندگی، میری شرمندگی، جب بچے پوچھتے ہیں ممی یہ آپ ہے، یہ آپ کی تصویر ہے، یہ آپ کی شادی کی تھی، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ اب یہ ہو گیا کہ ننکس کو فی الخلق،
بچوں اللہ نے ہماری شکلیں بدل دی ہیں، چھریاں آ گئی، ہمارے بال سفید ہو گئے۔ اور اس کے سب سے بڑے دوست یعنی شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی اس سے خیانت کرنے لگ جائیں گے۔ شیر کا دوسرا مصرع، یعنی انسان کے سب سے پیارے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھ اور اس کے کان۔ آپ غور کریں، آپ کا سب سے زیادہ ساتھ کون دیتے ہیں؟ آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں۔ زندگی کتنی تیکھی ہوتی ہے اگر آپ کے یہ دوست آپ کے ساتھ نہ ہوتے، اور بڑھاپے میں تو یہ بھی ساتھ چھوڑتے، خیانتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ اور ہے، پتہ چلتا ہے کچھ اور ہے، گاڑی چلاتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، وہ سمجھا تھا کہ آگے کھڈا نہیں اور وہ تھا، اور ایسے ہی الٹی سیدھی بریکیں لگنے لگتی ہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ ہوگا، دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی۔ سچ ہے نا؟ اب دیکھیں چوائس کیسے بدلنے لگتی ہے۔ پہلے جو انسان چیزیں سنتا، گانے، فلمیں، بعد میں خود بخود وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ کسی بوڑھی نے کہا میں تو گانے نہیں اب سنتی، تو میں نے کہا آپ کو اب سمجھ جو نہیں آتی، مزہ تو یہ کہ اب تب نہ سنتی جب نہیں سمجھ آتی، کہتی یہ بھی ٹھیک ہے، اب تو شور لگتا ہے، اب تو سر میں تشہیر ہوتی ہے۔ اللہ ہماری جوانیاں مانگتا ہے۔ دیکھیے یہاں وہ سوال بھی ذہن میں رکھیے جو قیامت کے دن ہوگا کہ اغتنموا حمصاً قبل حمص، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اس میں ایک آتا ہے شباب قبل حرمی کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اور پانچ سوال قیامت کے لا تزول قدم والے، اس میں کہ انیت شبابی فی ما ابلاؤ، جوانی کہاں گزاری۔ تو جوانی اور بڑھاپا یہ دو حقیقتیں ہیں، جو ہمارے کہنے سے، کھانے سے، خوراکوں سے جوانی رہے گی نہیں اور بڑھاپا آنے سے رکے گا نہیں۔ یہاں پہ وہ بات ایک دم پوری ہوتی ہے کہ جس پہ انسان کے شعور کو جھنجھوڑ دیا، ہل جاتا انسان۔ اگر ہم نہیں ہلے تو یہ ہماری بدبختی ہے، یا ہمیں بات کرنی نہیں آئی، میں آپ کو وہ بات سمجھا ہی نہیں پائی، میں اس کے اقرار کرتی ہوں۔ جو پیغام ان آیات میں دل کو خالی کرنے والا، اداس کرنے والا، اس دنیا سے نظریں اٹھا کے اگلی دنیا پہ لگانے والا، اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا کو خالی کر دو، کل لوگ اٹھائیں گے تو کہیں گے اتنے بھاری تھے، اتنا کچھ چھوڑ گئے، اتنا گند بھرا ہوا تھا، لوگ تو آپ سے چار چیدہ چیدہ چیزیں لے لیں گے سونے چاندی کی، باقی چیزیں کہیں گے پکڑو ان کی پھینکو، کیا چھوڑ گئے یہ گندی چیزیں اپنی۔ بوڑھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور کبھی آپ بعد میں ان کے جانے کے ان کی چیزیں ایسے مٹی میں اٹی پٹی دیکھا کریں، کسی بہو بیٹی کے مزاج کو نہیں بھاتی کہ اماں کی چیزیں، اب ہم کیا کریں اب ان چیزوں کا، کچھ دیر محبت میں رکھتے ہیں بعد میں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ ایک رات کوئی ہمیں مرنے کے بعد نہیں رکھتا گھر میں، تڑپنے والے، رونے والے، اس کے باوجود ہم کس خوش فہمیوں میں جیتے ہیں کہ دنیا کو ہم سے بڑا پیار ہے، خاک پیار ہے، پیار ہوتا تو کبھی چھوڑ کے نہ آتے قبروں میں، اپنے ہاتھوں سے ہماری چوڑیاں اتاریں گے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں مٹی میں ڈالیں گے، اور انسان اس وقت سوچ میں بڑا رہے گا کہ میں نے کہاں وقت لگایا۔ تلاوت سنتے ہیں آخری آیات کی،
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
ابھی تک آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آیتیں تھیں سب نے حشر اور نشر کے عقیدے کو کھول کر جنت یا جہنم تک پہنچا دیا اور انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلایا گیا. اب اس کے بعد فرمایا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے, نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت اور قرآن جو بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگے اس میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ کی باتوں میں جو اتنی کشش ہے یہ اصل میں کوئی شعری تکبندی ہے اور آپ ایسی باتیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. ہے تو کیا اصل میں حق, حق میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے, کشش ہوتی ہے, حق کی طرف طبیعتیں کھچتی ہیں. انسان جتنا مرضی حق کو چھپائے لیکن حق کی طرف لوگوں کی توجہ چلی جاتی ہے. یہ ایسی جیسے پھول, آپ اس پھول کے اوپر پردہ ڈال دیں, پھول کو چھپا دیں, الماری میں رکھ دیں, اس کی خوشبو لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ یہاں کوئی پھول چھپا ہوا ہے. بالکل حق بات کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی ہے, اتنی ہی کشش ہوتی ہے. تو جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے کیونکہ یہ شاعری ان کو لائق نہیں ہے, یہ تو ایک ذکر ہے, ایک نصیحت ہے, ریمائنڈر ہے, یہ تو قرآن مبین ہے, یہ تو قرآن کا اثر ہے, یہ کوئی کسی کی زبان تھوڑی بول رہی ہوتی ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے جو دلوں کو تسخیر کرتا ہے اور مسخر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک انسان جب بات کرتا ہے اس کے دلوں میں بات جائے گی. اس کے علاوہ ہم سورت شورا میں تفصیل سے بات کر چکے کہ شاعری کس حد تک علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, لیکن بات کا خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعرانہ کلام نہیں آتا تھا. اس سے پھر ایک گاہ گاہ کے درس دینا اور بیان کرنا اس سے بھی اوائڈ ہی کرنا چاہیے, الا یہ کہ آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو بہت نیند میں مجبور ہوئے ہیں یا بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو واقعی ایسی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. ادر وائز بات بالکل سیدھی دل میں اترنے والی قول سدید ہونی چاہیے اور درس و باز میں بھی باتوں کو بہت گھما پھرا کے اور شاعری کی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. دعائیں مانگتے وقت بھی بہت زیادہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پیچھے سورہ شورا میں اس کی ڈیٹیلز آ گئی. ایک شعر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ پڑھا تھا وہ کیا تھا, ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں جو جھوٹ نہیں کہتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور ایک موقع پہ آپ کی انگلی زخمی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہل انتی الا اس بغن دمئیتی, کہا کہ تو کچھ بھی نہیں بس ایک انگلی تھی جو ذبح ہو گئی. وفی سبیل اللہ ما لقیتی, اور تو اللہ کے راستے میں ملاقات کرنے چلی گئی, یعنی تو مجھ سے پہلے ہی اللہ سے مل گئی. یعنی اس طرح کے خوبصورت جملے آتے ہیں. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ایک شعر پڑھا لیکن اس کا وزن بدل دیا. جیسے ایک شعر تھا ابن طرفہ کا جس میں ایک لفظ آتا تھا کہ ومل تزود بالاخبار, آپ نے اس کی ترتیب جب بدلی تو ابو بکر نے آپ کو احساس دلایا تو آپ نے کہا کہ میں کوئی شاعر تھوڑی ہوں اور نہ شاعری مجھے لائق ہے. تو لہٰذا کوشش کرے انسان اپنی بات میں وزن پیدا کرے. کچھ لوگ اپنی باز اور اپنی سپیچ کو چمکانے کے لیے شاعری لیتے ہیں. دیکھیے جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ بہت سسٹمیٹک ہوتی ہے. بعض اب ایسے لگتا ہے کہ اگلا بندہ جو کہیں لکھی ہوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اصل میں وہ دماغ میں وہ چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جس چیز میں آپ جتنا فوکس ہو کے بات کریں گے اتنا اس کے اندر حسن آئے گا. اور کچھ لوگ بالکل توڑ توڑ کے بات کرتے ہیں, یہ اصل میں ان کی سوچ کے بھٹکے ہونے کی علامت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو رفع کیا اور سورہ یاسین کا تیسرا بنیادی اب یہ مضمون ہے کہ رسالت کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے تھے اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے اور قرآن مبین ہے. کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے اور تمام حجت تمام کر دے کافروں پر. یہ ہے قرآن کی شان, اس لیے آیا کہ جو زندہ دل ہیں وہ اس کو قبول کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ مٹی زندہ ہوتی ہے نا, مٹی بے جان ہے لیکن بارش پڑتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پھر پودے اگتے ہیں. اسی طرح دلوں کی مٹی بھی مٹی ہوتی ہے لیکن جب نور الہی پڑتی ہے، قرآن کا نور اس پر پڑتا ہے، تو انسان اس کے اندر سے ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے، یہی ہے اصل من کا نحیت. قرآن جو ہے اس کا ایک دوسرا نام وحی کا رخ بھی ہے نا، پیچھے ہم پڑھ چکے. تو جیسے روح پھونکتی ہے تو مردہ زندہ ہوتا ہے نا، اس طرح یہ قرآن ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اور آپ یہاں جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں نا کرتے ہیں، وہ اصل ہے آپ کا. جب یہاں سے ماحول کے اثر سے آپ نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اپنی دنیا میں لگتے ہیں، وہ اصل میں آپ زندگی سے دور ہوتے ہیں. تو کوشش کیا ہے کہ وہ کیفیت رہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے ہوتی ہے. حضرت حنزلہ کو کیوں فکر لگ گئی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کی محفل میں جو بات دل میں آتی ہے، جو دل کی حالت ہے، وہ بات میں نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت تمہاری بات میں بھی رہے تو فرشتے تمہیں آ کے مصافحہ کریں، تمہارے بستر میں آ کے تم سے بات چیت کریں، اتنے یعنی تم پیارے ہو جاؤ. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا دیر کے لیے دوسری طرف مشغول کر دیتا ہے، ورنہ تو دنیا کا کام ہی نہ چلے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اتنی پیاری جنت کا سوچ کے کون دنیا کا گھر سجائے؟ وہاں کے کھانوں کا سوچ کے کوئی یہاں آلو گوشت پکائے گا؟ وہ کہے گا جنت میں جا کے کھانا ہے تاکہ اس دنیا کو بھی رکھو. لیکن جب وہ مادہ زیادہ ہو جائے اور جنت کا کم، تو خطرہ یہ. صرف ریشو اور پروپورشن کو ٹھیک کر لیجئے تو بات درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نہ اللہ دنیا میں کھانے سے منع کرتا ہے، نہ گھر سے جانے سے منع کرتا ہے. پھر آگے فرمایا، اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کر دیے ہیں ان کے لیے اس مخلوق میں سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مویشی، پھر کیا اب یہ اس کے مالک بنے ہوئے؟ اب یہاں سے دوبارہ قدرت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو سورت کے دوسرے رکوع میں تھے، وہی اب ادھر آخری رکوع میں، کہ کبھی انہوں نے ان جانوروں کو دیکھا، چوپایوں کو دیکھا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ لفظ ایدینا آ گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو خود پیدا کیا. اس میں کسی کی شراکت نہیں، مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں کا، تمہارے پیروں فقیروں کا ان جانوروں کے بنانے میں کوئی حصہ نہیں. اشارہ ہے اصل میں وہی مکہ والوں کی رسم جو ہم سورۃ الانعام اور مائدہ میں تفصیل سے پڑھ چکے، بحیرہ، صائبہ، حامش اور اس طرح کے جو جانور بناتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں کی قبر کا ہے، یہ نیاز کا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں، تمہارے بزرگوں کا، تمہارے بتوں کا، اس میں کوئی ساجھا نہیں ہے. تو تم آج ان کے مالک بنے بیٹھے ہو اور اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو، تو یہ درست نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ انسان جانوروں کو استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن انسان جانوروں کو کسی دوسرے کے نام پہ، اللہ کے نام کو چھوڑ کر خاص نہیں کر سکتا. انہی کی کچھ مزید صفات، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے تابے دار بنا دیا انہیں ان کا، بس ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کا وہ گوشت کھاتے ہیں. کس پر سوار ہوتے ہیں؟ اونٹ پہ. گوشت کس کا کھاتے ہیں؟ بکری کا. اب کو الٹ کرنا شروع ہو جائے، بکری پہ سوار ہو جائے اور اونٹ کا گوشت کھائے گا تو نظام بگڑ جائے گا نا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر چیز کا خیال رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ جانوروں کو پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں اور چرا رہے ہوتے ہیں، اور انسان اس کو ذبح کرتا ہے اور یہ جانور کچھ نہیں بولتے. یہ ہے ذللہ، ذلول کا پڑھ چکے ہیں گائے کے واقعے میں. لا ذلولن، نرم کر دیا اللہ نے ان گھوڑے، ہاتھیوں، بیلوں کو کس طرح تمہارے بس میں کر دیا، اور اس کے باوجود دیکھو کہ تم شکر نہیں کرتے. تمہارے دل اتنے مردہ ہو چکے، تم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے اس کی بات کو اپنے لیے کوئی اہم ہی نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور اس نے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے فائدے رکھے، اور پینے کی بھی چیزیں یعنی دودھ. افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے؟ کیسے اسی دودھ کو جا کے گیارہویں کی کھیر پکا کے استعمال کراتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ دودھ اگر پکا کے کھیر نہ کھلائے تو ہماری بھینسیں مریں گی. یہ پتہ نہیں کون سا گیارہویں کا بزرگ ہے کہ جو صرف گیارہ ہی کے نام کی اس کی نیاز ہے. یہ خاص طور پہ میں نے بات کی کیونکہ مجھے پہلے یہ نہیں پتا تھا. تو فلاں نے کہا جی آج تو گیارہ تاریخ ہے، تو کیا آپ اس کی نیاز نہیں کریں گے؟ تو گیارہ کیا ہوتا ہے؟ بارہ کو کیوں نہیں؟ تیرہویں کیوں نہیں؟ چودہویں کیوں نہیں؟ پندرہویں کیوں نہیں؟ دسویں کیوں نہیں؟ پیچھے ایک سوچ ہے کہ ہر جان کی گیارہ تاریخ کو ہم اگر جانور کے دودھ کی کھیر بنا کے نہ بانٹے تو بھینسیں دودھ نہیں دیں گی اور ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی. یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں سے جو دوسرے منافع ہیں، مثلا ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، یہ کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، ان کے اون اور بالوں سے لباس بنتے ہیں، کارپیٹ بنتے ہیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی ہیں، دودھ کو انسان استعمال کرتا ہے، ہمارے وزن کو اٹھاتے ہیں، تو کیا پھر اللہ کا شعور نہیں لیتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور ان ظالموں نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا، شاید کہ وہ ان کی مدد کریں۔ ایک لفظ ہوتا ہے گاڈ، انگلش میں بڑی جی سے لوگ لکھتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے گاڈز، چھوٹی جی سے، اور گاڈیسز۔ مکہ والوں کا بھی یہ نظریہ تھا اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ اصل بڑی جی والا گاڈ وہ ہے جو آسمان پہ رہتا ہے، اور جو دوسرے گاڈیسز اور دوسرے ہیں وہ چھوٹی جی سے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تم نے بنا لیے، کبھی کوئی مدد کو آیا، مکہ والے ہوں یا کوئی، ایسے نکمے خداؤں کی خدائی کا پرچم بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مجبور کر لیا کہ اپنے ارد گرد لشکر جمع کر لیے، تو لا یستطیعون نصرہم، وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں، وہم جند مخسرون، اور وہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ تو مدد کرتا ہے تمہاری، اور تم مدد کرتے ہو اپنے لشکروں کی۔ اب دیکھیے کہ جو معبود بنا کے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، چند دن اگر اپنے بتوں کی ڈسٹنگ نہ کریں، جھاڑ پونچھ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پانی پڑ جائے بارش کا اور اس کو صاف نہ کریں، کائی جم جائے گی، زنگ لگ جائے گا۔ جن لوگوں کے ایسے جگہ ہوتی ہے وہ صبح پوری صفائی کرتے ہیں، ایک ایک بت کو پوچھتے ہیں، پوچھتے ہوئے صاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان جھوٹے خداؤں کو اپنے لیے ایک لشکر بنا کے پیش کر رہے ہو؟ تو کیا تم اللہ کے مقابلے میں اپنے یہ لشکر تیار کر رہے ہو؟ یا پھر ان بتوں کے ساتھ تمہارے اس طرح کے معاملے ہو چکے ہیں کہ تم ان کو اللہ کے مقابلے پہ استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تو کرتے رہو۔ بالکل ان کے مشرکانہ کلچر کے اوپر چوٹیں کسی جا رہی ہیں کہ دیکھو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے ہر وقت ہوشیار ہو کے کھڑے رہتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، تو تمہیں کبھی انہوں نے کچھ دیا نہیں دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو جو ستاتے تھے، تانے دیتے تھے کہ تم تو پتہ نہیں وہابی ہو گئے ہو، تو کا فلا یحزن کا قول ہوں، آپ کو دکھی نہ کریں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں ان کی باتیں، انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا چھپاتے تھے اور کیا ظاہر کرتے تھے؟ چھپاتے تھے دلوں میں بغض اور ظاہر کرتے تھے دشمنیاں۔ بعض دفعہ کوئی بات ظاہر کر دیتے، بعض دفعہ چھپا لیتے۔ دلوں میں تھی ان کے بتوں کی محبت، زبان سے اللہ کا بھی نام لے لیتے تھے، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی، اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ چھوٹی سی چیز، ایک پانی کی بوند جو کھلی آنکھوں سے بھی نہ دکھے، فاذا ہوا خصیم مبین، اور اب وہ کھلا دشمن بن گیا ہمارا، جھگڑالو بن گیا۔ یہ کون سا جھگڑالو شخص ہے؟ جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا۔ آخری یہ جو پانچ آیتیں نا، یہ خاص واقعہ پہ آئی تھی، میں وہ واقعہ آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کو یہ آیتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابی بن خلف مکہ کا ایک مشرک تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آس بن وائل، دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آس بن وائل نے بتخائے مکہ سے، یعنی مکہ کے ارد گرد سے ایک جگہ سے، ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈی تھی، اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، کیونکہ پرانی ہو چکی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ اس طرح بھر رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اسی کا تذکرہ ہے ان آیات میں، کیا ولم یرا الانسان، اب یہاں الانسان اسم جنس بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاص مشرک بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ کام کیا۔ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، آج اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی اور مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے کیے جائیں گے۔ وہ درب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، وہ نسیہ خلقہ، اور اس نے فراموش کر دی اپنی پیدائش کو، اپنی پیدائش بھول گیا کہ کیسے پانی سے بناؤں، چلو آج تو ہڈی ہے بھربری صحیح، کل تو ہڈی بھی نہیں تھی، پانی سے بنا،
اور آج کہنے لگا وقال من یخرج العظام وهي رمیم، اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا جی اس ہڈیوں کو جبکہ وہ پرانی ہو چکی، کیسے ہوگا، ممکن نہیں، یہ تو امپوسیبل ہے، اور مادہ تو چلا گیا اور میٹر کا دوبارہ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جواب دے دیجئے، قل یحییہ الذی انشاها اول مرہ، آپ فرمائیے کہ گستاخ سن لو، زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے ان کو پہلی بار زندہ کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے، یعنی اس کو پانی سے بھی تصویریں بنانی آتی ہیں، بولتی، چلتی، کھاتی، پیتی، سونگتی، روتی، ہنستی، اور اس کو بوسیدہ ہڈیوں سے بھی دوبارہ بنانی آتی ہیں. خلق سے مراد یہاں تخلیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بنا سکتا ہے، یہ اس کی ذات ہے، وہ کر سکتا ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے اس معاملے میں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی، ایک شخص کی زندگی جب ختم ہوئی بالکل مایوس ہو گیا، جس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میری موت ہو جائے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور اس میں آگ لگا دینا، اور جب آگ میرے گوشت کو جلا دے اور میری آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس دینا، اور کسی تیز آندھی یا ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور اس دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا. اس کے لڑکوں نے ایسے کیا. اب یہ وصیت تھی اس کی، انہوں نے کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کی راکھ کو جمع کرو، پھر فرشتے کو کہا اس کو زندہ کرو. جب زندہ کیا تو پوچھا بھی تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا، میں ڈرتا تھا کہ اگر میرا کوئی ٹکڑا وجود باقی رہا تو مجھے کھڑا کر لے گا. پیچھے دیکھیے عقیدہ ہے نا، عمل کتنا برا ہے، کافرانہ عمل، مشرکانہ عمل، لیکن عقیدہ کے کہ تو مجھے زندہ نہ کر دے. اللہ کہتے اگر تو نے اس وجہ سے کیا تو میں نے تجھے معاف کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3452 نمبر کی، 3452. ولیمن خاف مقام ربی ہی جنتا، ڈر بڑا مبارک ہے جو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے سے مجبور کر دے، اور انسان کو فکر لگ جائے کہ میرا رب مجھے پوچھے گا. پھر اللہ کی قدرت کی دو تین اور نشانیاں، الذی جعل لکم من الشجر الاحذر نارا، اور جس نے اپنی حکمت سے رکھ دی تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ، کیا کرتے ہو تم اس سے، فاذا انتم منه توقدون، پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو. اللہ کی ذات کیسے آپ کو جلاتی ہے درختوں میں. دو درخت ہیں آج، جیسے ہم لوگ ماچس کو جلاتے ہیں نا، تو عرب لوگ دو گیلی لکڑیوں کو رگڑ دیتے تھے اور اس سے پھر آگ پیدا ہوتی تھی، اور اسی کے ذریعے سے پھر اپنی یعنی باقی چیزوں کو تیز کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں تذکرہ کر دیا کہ دیکھو گیلی لکڑیوں کو آگ کون دیتا ہے، اللہ کی ذات دیتی ہے نا، تو پھر بتاؤ کہ جہنم کے اندر آگ ہوئی اور آگ میں درخت ہوئے تو کیا بری بات ہے. اصل میں یہ آیت بھی ایک کافر کے اعتراض پہ اتری تھی کہ ایک طرف تو یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، اور دوسری طرف وہاں کہتے ہیں کہ درخت بھی ہوں گے، تو کہا کیا دنیا میں نہیں تم دیکھتے. اچھا وہاں یہ بات نہ سمجھ آئے، یہاں آ سکتی ہے مائکرو ویو اوون کو دیکھ کر. کبھی آگ دکھی، اندر گرمی دکھی، اور آپ کپڑا رکھ کے بھول جائیں جل جائے گا. جو دو لکڑیاں عرب جلاتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ، میم را خا مرخ، اور دوسری تھی افار، عین فارا. تو ان کو جب آپس میں رگڑتے تھے تو پھر اس سے شعلے نکلتے تھے. کہا جو اتنا جو کچھ کر چکا تو پھر کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا اس نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا تو وہ کیا اس پہ قادر نہیں ہے کہ الا یخلق مثلہم، کہ ایسا پھر بنا لے. دیکھیے پہلی دفعہ ہی مشکل ہوتا ہے اللہ کے لیے، نہ پہلی دفعہ مشکل نہ دوسری دفعہ مشکل، اسی لیے فرمایا بلا، کیوں نہیں، بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہو الخلاق العلیم، وہ بہت بہترین قسم کا خلاق ہے. دیکھیے سپرلیٹیو ڈگری ہے خالق سے، سب سے اچھا کریٹر، علیم، خوب جانتا ہے طریقات تا، ٹرینڈ ہے وہ، ایکسپرٹ ہے، اس کو پتا ہے کب کیا کام کرنا ہے. اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل کیسے ہوگا، کیونکہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا حکم جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ فرماتا ہے اس کو ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. معمولی ہو یا بڑی چیز ہو. تم تو پلاننگز کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہو, تمہارے تو نقشے کتنے سالوں میں بنتے بگڑتے ہیں, تمہاری تو پلاننگ ہو ہو کہ کتنی دفعہ بدلتی ہے, دور کے تقاضے بدل چکے ہوتے ہیں اس سے پہلے. تم تو ادھوری چیزیں چھوڑے رکھتے ہو, اللہ تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, بس وہ ہر عیب سے پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. آخری آیت تو ایسی ہے کہ بندے کی زبان بند کر دیتی ہے. اتنی بڑی ذات کے آگے تم پیش کیے جاؤ گے, پیشی ہے یہ. قیامت کا دن جو ہے یہ ہماری ڈیٹ ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ پیشی ہونے والی ہے یا کہیں بھی کورٹ کے اندر جانا ہے کچہری میں جانا ہے, تو لکھ لیں اپنی موت کے دن کو, یہ میری ڈیٹ ہے. اپنی ڈائری میں لکھا کریں روز صبح اٹھ کے, شاید آج تو میری پیشی نہیں ہے, آج تو شاید میں نے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو جانا, آج میں نے کورٹ میں تو نہیں جانا, عدالت میں تو نہیں جانا, کچہری میں تو نہیں جانا. اور کتنے غافل ہیں, کوئی تیاری نہیں, کوئی اللہ کی ذات کے صاحب کن فیہون ہونے کا یقین نہیں. یقین کریں جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون ہونے کا یقین آتا ہے نا, ناممکنات اس کی نظر میں ممکن بن جاتی ہیں. امپاسبل جس کو لوگ کہ وہ کہتے ہیں بس یہی پاسبل ہے, آئی ایم پاسبل. جس کو لوگ ناممکن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ممکن ہے, جو نہ تھا یہ لوگوں کی بات کے ساتھ تھا. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کی بات پہ یقین نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ڈھیلے ڈھیلے کام کرتا ہے, یقین نہیں ہوتا اس کو, پھر اس کو نہ جنت کا شوق نہ جہنم سے بچنے کا شوق. اب آپ سوچئے کہ ہم نے 83 آیات پڑھی, 83 پوری سورت کا ٹائم جمع کریں تو شاید ہم نے اس کو 7-8 گھنٹوں میں پڑھا, اور لوگ اس کو کس کس رنگ سے پڑھتے ہیں, 7 مبینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں کتنی مبینیں آئیں؟ لوگوں نے کیا نا نوٹ؟ لوگ ہر مبین پہ رکتے ہیں, کتنی ہیں؟ 7 مبینیں ہر مبین پہ پہنچتے ہیں. میں آپ کو وظیفہ نہیں بتا رہی, میں صرف آپ کو لوگوں کی نہ سمجھی بتاؤں گی, اور اللہ ان کے بھی دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اس کو صحیح راستے پہ لگا دے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 12 پہ آ رہا ہے فی امام مبین. ذرا ایک لمحے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھے, کیا تھی یہ آیت؟ ما قدم ہوا سارا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, اس مبین پہ پہنچتے پھر پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے پھر اگلی مبین پہ آ جاتے ہیں, پھر وہاں پہنچ کے اگلی مبین آ رہی ہے. بس اگلی بتاؤں گی, کہیں آپ میرے نام پہ نہ ڈال دیں. آیت 17 پہ آتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. چلو پھر پیچھے سے بسم اللہ یاسین, یہاں پہنچے پھر آگے گئے اور اس سے اگلے مبینوں پہ رکے. بھائی کیوں غلطی لگی اللہ کو؟ دیکھیے تک بندی ہے نا, اٹکلے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا 100 دفعہ کرتے, لیکن لوگ اپنی مرضی سے ایسے کام کریں. کیا یہ صورت واقعی دل کی حالت کو بدلنے والی ہے؟ مبین ہے کہ نہیں؟ میں کہتی ہوں ایک دفعہ آپ کا دل کھل جائے, آپ کو اللہ کا صاحب کن فیکون ہونا سمجھ آ جائے, ایک دفعہ بھی آپ انشاءاللہ شعور سے پڑھیں گے تو آپ کو کافی ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
وما علمناه الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير سيستي ياسمين الحمد لله سيستي ياسمين is there actually just want to give you a break if you want to یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ریکیپ کر کے پھر بریک جائیں بیکاز آئی واز تھنکنگ کہ کافی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بریک پہلے لے لیتے ہیں رائٹ جی جی آئی کین فیل دیٹ ٹو سو ان شاء اللہ ہم بریک لیتے ہیں ٹل 1:00 اینڈ دین ویل کم بیک اینڈ ڈو دا ریکیپ ان شاء اللہ ٹھیک ہے چلیے آج آپ 2 منٹ ایکسٹرا بریک کے لے لیجیے بارک اللہ فیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
میری مولا تیرا سانی نہیں ساری زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار خانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے با تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتی تیری تصویر کرتے ہیں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تصویر کرتے ہیں ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تیری ہم دو سنا کرتے چہانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سلیمان کو تو نے ہی بادشاہ سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہی دی ہے تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں میرے سانی نہیں سارے
انشاءاللہ تعالیٰ آج سورۃ یاسین بھی ہماری مکمل ہے الحمدللہ. انشاءاللہ مل کے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی ان آیتوں سے کیا لیسنس لیے, ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں. دیکھیں آیت نمبر 46 سے ہم شروع کرتے ہیں, اور ہم نے پچھلی آیت میں کیا دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے اس سے ڈرو, یعنی کہ تم اس سے پچھلی امت پہ جو گزرا اس سے سبق حاصل کرو, عبرت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, یعنی تم اپنی اصلاح کر لو. اب اللہ تعالیٰ آگے 46 اینڈ آن ورڈز نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس نشانی آتی تو کیا کرتے, اعراض کر لیتے ہیں. اور نشانیوں میں کون سی نشانیاں آ جائیں گی, آنی بھی ہے اور شرعی بھی ہے. میری آواز آپ تک سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی چلو الحمد للہ. تو اب ہمیں یہاں سے کیا پتا چلا کہ جو انسان اللہ کی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ کیسا شخص ہے, کیسا ہے بتائیے آپ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شعور نہیں رکھتے ہیں, کیسا شخص ہے وہ, وہ بے شعور انسان ہے نا. آیتوں کے ذریعے, نشانیوں کے ذریعے انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے نا, اور اگر نشانیوں پر یا آیتوں پر غور و فکر ہی نہ کیا جائے تو انسان پھر اپنے رب کو پا سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ کی نشانیوں سے ہی ہراس کرتا ہو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لا علم لا شعور. اور جو اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, جن کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ہی نہیں ہوتی, ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں پر بھی ترس کھاؤ, اللہ نے جو دیا ہے مال بھی دو, تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر دیکھیں کوئی نیکی کا ماحول دے یا کوئی نیکی کی طرف بلائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے, کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. نعوذ باللہ, دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا انہیں, اور کیا کہتے ہیں, سری گمراہی میں ہے نا, آیتوں میں جواب موجود ہے نا. اور یہ ساری بتانے کی وجہ کیا ہے, کیا ہوتا ہے, کیوں کہتا ہے ایسا؟ اللہ تو, اللہ نے تو ان کو کچھ کو دیا ہوتا ہے نا, اور کچھ کو نہیں اس لیے دیا ہوتا کہ جن کو اللہ نے دیا ہے اس کو سے مدد کرے. لیکن یہاں پر یہ کون سا لفظ بتا رہا ہے, کون سا جملہ ہے, کیا ہے انسان کے اندر کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ مشکل لگ رہی ہے, تکبر کا ہے, تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا یہاں سے جملے. نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کر رہے, کیا کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں انکار کرنے والے؟ تکبر, بالکل. تو پھر اگر جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شکر کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. جی ہاں, مال کا تکبر, اس کو پھر شکر کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. اور جب انسان شکر نہیں کرتا تو پھر نعمتیں چھین جاتی ہے نا. پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 48 اینڈ آن ورڈز. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کس بات کا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم آخرت کا نقشہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھینچ رہے ہیں. اور کیا بتایا جا رہا ہے, کس بات کا انکار کرتے تھے, کس بات کو نہیں مانتے تھے, کہ متا حاض الواد, کب ہوگا یہ وعدہ, یعنی کہ قیامت کب آئے گی, ہے نا, یقین نہیں تھا نا دوبارہ اٹھنے پر. جی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ کیا ہے, کب آئے گی, وہ کیسے آ جائے گی, اچانک آ جائے گی, ہے نا, اچانک آ جائے گی, آنی تو ہے لیکن بالکل. اور پھر دیکھیں جب وہ قیامت آ جائے گی, دنیا میں اتنے مگن زندگی گزار رہے تھے, جب وہ وقت آ جائے گا تو کیا افسوس کریں گے؟ دیکھیں انسان کی موت جب آ جاتی ہے تو وہی قیامت کا دن ہی شروع ہو جاتا ہے نا, جب موت کو بھی سامنے دیکھ لیں گے تو کیا افسوس کریں گے؟ آیت نمبر 52 سے کیا پتہ چل رہا ہے, کیا افسوس کریں گے کہ ہم نے کیوں جھٹلایا, ہم نے رسولوں کو کیوں جھٹلایا, ان کا کہا کیوں نہیں مانا. یہ تو وہی وعدہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا, مطلب اس وقت اس کو سچ لگے گا سب کچھ, لیکن اس وقت تو کام نہیں آئے گا, ہے نا. آگے کی آیتوں میں دیکھیں کہ سب کے حساب سامنے کر دیے جائیں گے, قیامت کے دن سب کے اعمال سامنے ہوں گے. پھر دیکھیں آیت نمبر 55 میں اصحاب الجنہ کی بات, جی ہاں حسرت کریں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ دو گروہ کو سامنے رکھتے ہیں نا, کہ یہ گروہ ہے. اب دیکھیں اصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ کیوں بنے, اصحاب الجنہ اللہ تعالیٰ نے جنت والے کہا نا, جنت والے کیوں بنے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت والا کہا, کیوں ان کو جنت والا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسے ان کے عمل تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی جگہ دی, ہے نا. اور سب سے بڑھ کر کیا ملے گا, سب سے بڑھ کر کیا کہا جائے گا ان کو, آیت نمبر 58 سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی, جی ہاں اللہ کا دیدار, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے گا. ہم تو دیکھیں جنت کا تصور بھی کرنا چاہیں تو اتنی خوبصورت جنت کا تصور نہیں کر سکتے, لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا دل کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم بھی جنت میں پہنچے. لیکن اس جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ایسے ہی مل جائے گی. اللہ کی اتنی پیاری جنت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے, اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے, اللہ تعالیٰ کی سلامتی لینے کے لیے, اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپنا ہوگا انشاءاللہ, اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی, ہے نا. اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہوگا, تیاری کرنی ہوگی, اللہ کی پسند کو آگے رکھنا ہوگا, نہ کہ ہماری پسند کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی لے سکیں. پھر دیکھیں کہ آیت نمبر 59 کی طرف آپ آئے تو کیا پتہ چلا یہاں پر بھی, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الگ ہو جاؤ. دیکھیں یہاں پر بھی پھر گروہ کی بات ہو گئی کہ قیامت کے روز کیا کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ. کن کو کہا جائے گا؟ ایوہا المجرمون, مجرموں کو کہا جائے گا. کیوں کہا جائے گا کہ الگ الگ ہو جاؤ؟ جی ہاں, کیونکہ تمہارے اعمال مختلف تھے نا, کوئی کام نہیں آئے گا. دیکھیں اسی لیے تو دیکھیں اگلی آیت میں یہی بات آئی نا کہ شیطان کی عبادت سے بھی مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت, اس کی بات ماننا, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا فرما دیا کہ تم میری عبادت کرو, اور یہی سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیں دنیا میں بظاہر عمل ایک جیسا بھی ہوتا ہے, اگر ہم نیکی کا بھی کوئی بھی اچھے کام کا عمل دیکھیں بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے نا, ہے نا. آواز سب کے لیے ٹھیک ہے؟ آواز سب کے لیے ٹھیک ہے جی. بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ہمیں حادثے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز وہ بھی الگ ہو جائیں گے. کس بنا پر؟ کس بنا پر الگ ہو جائیں گے؟ نیت کی وجہ سے. تو نیکی کرتے وقت بھی نا قبولیت کی فکر کرنی ہے نا. اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت اس کی, اس کی بات ماننا. اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ, میری عبادت کرو. اب دیکھیں اللہ کی عبادت میں کیا کچھ شامل ہے؟ کیا ہم جائے نماز پہ بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہیں, یہی عبادت ہے؟ کیا عبادت ہوگی؟ کیا کیا پتہ چلا ہے؟ لیکن فرمانے نا کہ میری عبادت کرو, یہ ہے سیدھا راستہ. بندہ مومن کا ہر کام عبادت ہے, چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو, ہے نا. لیکن ہر کام عبادت کا بنتا ہے, کب بنے گا؟ جب وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا, ہے نا. جب وہ اللہ کے راضی کرنے والے کاموں کی طرف ہوگا, جی ہاں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا, اللہ کے احکام دنیا میں بھی, جی ہاں, اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, اخلاص کے ساتھ ہوگا. اور دیکھیں عبادت کے لیے بھی, معلوم کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, تاکہ پتہ چلے نا کہ کون سے طریقے سنت کے مطابق ہیں, کون سے طریقے ٹھیک ہیں, ہے نا. کیا کیا عبادت میں شامل ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. ہمارے پاس وقت ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت کو صحیح فائدہ اٹھانے والا بنا دے. جی ہاں, واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ, بالکل. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ آیت نمبر 65 اینڈ آن ورڈز میں, کہ جو اپنے جرائم کا اعتراف نہیں کرتے, جھٹلا دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا آیت نمبر 65 اینڈ آن ورڈز میں؟ کس طرح سے کتنا دیکھیں پڑھ کر ایک خوف سناتا ہے. جی ہاں, ان کے لپس سیلڈ کر دیے جائیں گے اور جسم کے اعضا بولیں گے, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ پاؤں. اور اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں, کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں, اندھا کر دیں, یعنی کہ ان کو. اور پھر کیا بات ہوئی کہ ان کی صورتیں بدل دیں. پھر بڑھاپے کی بات ہوئی. دیکھیں یہ ساری آیتیں کیا بتا رہی ہیں, کیا پتا چل رہا ہے ہمیں کس بات کی طرف؟ جی ہاں جی, کیا ہمیں تین چار آیتوں سے پتہ چلنا ہے کہ دیکھیں انسان کتنا بے بس ہے نا. انسان کی بے بسی نہیں ہے بالکل, انسان بے بس ہے. بڑھاپا آ جائے گا تو کیا ہوتا ہے, ساخ بدل جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کوئی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے, پھر وہی بڑھاپا بچپن کی طرف چلا جاتا ہے. انسان کے اعضا کمزور ہو جاتے ہیں نا, لیکن انسان کتنا کرتا ہے, اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے. جی ہاں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, ہے نا, اس کے حکم سے کام کر رہی ہیں. جب وہ چاہتا ہے, جب وہ چاہے اسے لے بھی سکتا ہے. تو اس لیے آج جو ہمارے پاس قوتیں ہیں نا, ہمیں اس کو کل کی تیاری میں لگانا ہے انشاءاللہ. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 75 ہے آنورڈز میں, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ توحید اور آخرت کی دعوت دیتے تھے لیکن کتنی مخالفتیں کرتے تھے. نعوذ باللہ, آپ کو شاعر بھی کہا گیا, کاہن بھی کہا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, یہ قرآن کا اثر ہے, جو اللہ کا کلام اتنا خوبصورت ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے نا. اور یہ قرآن آیا کیوں ہے, کیوں آیا ہے, آیت نمبر 69 اینڈ 70 میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے, لیکن یہ کیوں آیا, اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے. آیت نمبر 70, جس کا دل اور ضمیر زندہ ہے, جس کا دل زندہ ہے وہ اس سے نصیحت پکڑے گا, جس کا دل مر چکا ہے اس کو اس بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جی ہاں, رہنمائی لے گا. تو اس لیے اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے پھر کتاب سے جڑ کر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 77 اینڈ آنورڈز دیکھیں, اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل غور کرانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرایا جا رہا ہے, اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم غور تو کرو. اگر انسان ان تمام نعمتوں کو سوچنا شروع کر دے نا, تو اطاعت گزار بن جائے, ہے نا, شکر گزاری آ جائے, اللہ کے آگے جھک جائے, ساری امیدیں صرف اللہ سے لگا لے, نہ کہ انسانوں سے, نہ کہ غیروں سے, ہے نا. لیکن دل پہ آنے والی بات. اور پھر دیکھیں آخری دو آیتیں, تین آیتیں بلکہ میں کہوں گی, کیا ہے ہمارے لیے اس میں پیغام, کیا ہے آخری آیتیں ہمیں کیا دے رہی ہیں, کیا پیغام دے رہی ہیں. جی ہاں, آنکھیں کھل جاتی ہیں سن کر. دیکھیں کتنی خوبصورت ہے نا یہ ساری آیتیں, لیکن سورہ یاسین کے اندر ایسے نہیں کہا گیا کہ قرآن کا دینا, کچھ تو باتیں ہیں نا اس میں. اور دیکھیں آخری آیتوں میں کیا پیش کیا جا رہا ہے, کیا ہمیں پتہ چلا, کیا ہم نے سیکھا ان آیتوں سے. دوبارہ اٹھنا ہے اعمال کے مطابق سزا, بالکل الحمدللہ, ہے نا, دوبارہ جانا ہے اس کی طرف. اور جب وہ کہتا ہے نا کن این یقولا لہو کن فیکون, ہو جا, تو بس وہ ہو جاتا ہے. وہ پاک ہے, وہی اصل مالک ہے, اسی کی طرف واپس جانا ہے. انسان اس سبق کو یاد کر کے دہراتا بھی رہے نا, تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ ہے, تو ہی اصل مالک ہے, اور تیرے پاس ہی ہمیں واپس آنا ہے, اور تو صاحب کن ہے. تیرے ایک کہتے ہیں نا پلک جھپکتے بھی نہیں لگتا اگر وہ کہہ دے کن, تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں یقین آ جائے, اللہ تعالیٰ کے کن فیا کون پر یقین آ جائے, کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے. اصل مالک تو وہی ہے, ہم تو کتنے بے بس ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. 100% یقین, یہی یقین ہمیں اس دنیا میں اصلاح کروانے والا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں, صرف کہنے والے نہ ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یاسین سورہ یاسین مکمل کرائی. اب دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل آ جائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی کر دے, یقین آ جائے, ہمارے دل کھل جائے. چلے انشاءاللہ اب تجوید کی طرف آتے ہیں. اللہ کے خوبصورت کلام کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کے لیے اپنے مصحف کھول لیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Last number 221, at number 45 to 83, Surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وما
إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه.
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
فلا يستطيعون توصية ولا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. جميع لدينا محضرون.
جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
فاليوم لا
اليوم في شغل فاكهون.
إن أصحاب اليوم في شغل فاكهون.
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فاكهة ولهم ما يدعون.
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب رحيم.
سلام قولا
وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان.
ألم أعهد إليكم يا
إنه لكم عدو مبين.
إنه لكم عدو مبين.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا.
أفلم تكونوا تعقلون.
أفلم تكونوا تعقلون.
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
واتخذوا من دون الله
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم
وهو بكل خلق
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
بلى وهو الخلاق العليم
بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
پورا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ چلیے بارک اللہ فیک. یہ تھی ہماری سورہ یاسین. الحمدللہ ہم نے اپنی سورہ یاسین کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے. میں یہ سوچی تھی کہ سبحان اللہ جب سورہ یاسین شروع ہوئی ہم نے پہلا سبق کیا تو جس 22 کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. پھر ہم آگے چلے دو لیسن کیے تو سورہ یاسین کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. تو ہمیں کیسی خوشیاں ملتی ہیں نا اس قرآن کے حوالے سے, کبھی ہم سورہز کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم جوز کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ اب یہ جو مکی سورہز ہیں کتنی تیزی سے ہم لوگ کرتے ہیں نا الحمدللہ. سورہ یاسین ختم ہوئی, آگے سورہ صافات ہے, دو لیسن اس کے کریں گے. سورہ زمر ہے ماشاء اللہ, اینڈ وتھ سورہ زمر ان شاء اللہ ول کمپلیٹ دا جوز 23rd. رائٹ, ایک لیسن جوز 24 کا کریں گے سورہ زمر الحمد للہ. رائٹ, سو الحمد للہ الحمد للہ. اب جو سفر ہے نا یہ بہت تیزی سے آپ کا کمپلیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. سو بالکل تیار ہو جائیے, چوکس ہو جائیے, ہوشیار ہو جائیے, کمر باندھ لیجئے. جو کچھ فاسٹ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے وہ کیجئے, ٹھیک ہے. Why are you sad? We have to, right? ہم اتنی منزل طے کر کے آئے نا الحمد للہ. رائٹ, سکون سے ہم چلتے رہے چلتے رہے, اور الحمد للہ یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں. سو نو نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو فاسٹ, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ کہ الحمد للہ یہ چیزیں ہم کیونکہ پہلے آلریڈی ڈیٹیل سے کر چکے ہوتے ہیں. تو اب آپ کو دیکھیے کہ سمپل ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی آپ اس کی تفصیل کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. رائٹ, الحمد للہ. Isn't it? آپ کو دیکھیے آپ نے سورہ یاسین پڑھی, کتنی لائک جگانے والی سورہ تھی الحمد للہ. فور شیور, بیکاز کورس کمپلیٹ ہوگا نا, قرآن تھوڑی نہ ختم ہو جائے گا. رائٹ, آپ ایک دفعہ اس سے گزریں گے. کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک, ایون me and anyone who can do like 3-4 times, no one can say کہ oh we are perfect, we finished the Quran, we did it thoroughly, we did it by tajweed, by translation, by tafsir. No, even ایک پوری کلاس میں بھی اگر ہم پوری تفصیل کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں, رائٹ, تو ہم میں سے کتنی چیزیں نا, ہم اس میں سے ساری چیزیں تو ایک ہی کلاس میں ایک ہی جسٹ میں نہیں اس کو اپنے اندر ابزارب کر پاتے. رائٹ, بالکل بالکل. ایون سیم تفسیر دو تین دفعہ ڈفرینٹ اینگل سے جب آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹ سامنے آتے ہیں. So not to be sad. یہ تو وہ چیز ہے کہ وہ ہوا خیر مما یجمعون. اوکے, تو خوش ہو جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں خوش ہوئیے اس چیز پر کہ جو چیز آپ جمع کر رہے ہیں. اوکے, سو بی ہیپی ان شاء اللہ. چلیے الحمد للہ. اوکے, تھوڑا سا گرامر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سی آج کا ہمارا لیسن کیا ہے. اوکے, ریڈی. چلیے بارک اللہ فیک. پیج نمبر ہے 49. الحمد للہ کل ہم نے پیج 48 پہ ایکسرسائز نمبر 4 کی تھی. سو لیٹس اسٹارٹ ود لیسن نمبر 13. اوکے, ان شاء اللہ وی آر اسٹارٹنگ لیسن نمبر 13. ماشاء اللہ. اوکے, اٹس ویری ایزی. بیسیکلی اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے. اوکے, آج کے لیسن کا ٹاپک کیا ہے؟ آنی اور آئینی. ٹھیک ہے, آنی اور آئینی. یہ جو یا کے سکون اور نون کی کسرہ ہے نا, اس کو اپنے لیے اگر آپ اس سے پہلے بھی فتحہ ڈال لیں تو آپ کو سہولت ہوگی, کیونکہ آپ کے اس سے پیچھے کوئی حرکت نہیں ڈلی ہوئی. تو آپ اس کو اینا اینی اس طرح بھی کر سکتے ہیں. رائٹ, سو یا سے پہلے فتحہ بھی ہو سکتا ہے اور کسرہ بھی ہو سکتا ہے. سو اس کے اوپر جب ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اینی نہیں ہے بلکہ آئینی ہے, کہ اس سے پہلے والا جو لیٹر ہوگا اس کے اوپر فتحہ ہوگا. لیٹس اسٹارٹ باذن اللہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم آمين. اوکے سو آنی اینڈ آئینی یہ دونوں علامتیں کسی چیز کے تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں, یعنی کسی چیز کے دو ہونے کو واضح کرتے ہیں, اس کی دلیل ہے. علامت آنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں, اور آئینی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے, اور ان علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ جب کبھی آنی اور عینی آپ کو نظر آئے تو یہ کب تثنیہ کو دو کو ثابت کرے گا, کہ جب اس کے نون کے نیچے آپ کو ہمیشہ زیر نظر آئے. ٹھیک ہے, آنی اور عینی ہمیشہ نون جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا, کسرہ کے ساتھ ہوگا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ تعداد میں دو ہونے کا کیا مطلب ہے, یا تثنیہ یا مثنیٰ, یہ سب الفاظ عربک لینگویج میں دو کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اردو میں اور انگلش میں ہم سمپل کہتے ہیں واحد جمع, سنگولر پلورل. ٹھیک ہے جی, ابھی آتی ہوں اس پوائنٹ پہ. اوکے, سمپل واحد جمع سنگولر پلورل ہوتے ہیں رائٹ, لیکن عربک لینگویج میں واحد اور جمع کے ان بٹوین دو کے لیے, ڈوئل کے لیے بھی الگ صیغہ یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تثنیہ. ٹھیک ہے, تا سا نون یا اور ہا تثنیہ, یا مثنیٰ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مثنیٰ, تو وہ تھوڑا اوکے the term is for two. ٹھیک ہے, تو تعداد میں دو ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. یا نون تو جمع مذکر کے لیے بھی ہے, جی بالکل, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیے کہ نون کے نیچے کسرہ نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا پیج پلٹا کے آفٹر دا سیشن آپ پیج پلٹا کے دیکھیے گا کہ وہاں ہم نے اونا اور اینا پڑھا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے نون پہ فتحہ دیکھی تھی, جبکہ یہاں پہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنی ہو اور عینی ہو دونوں طرح سے جب بھی آئے مثنیٰ کو ظاہر کرنے, تثنیہ کو ظاہر کرنے, تو آپ کا نون جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی کلیئر انشاءاللہ. اب جو دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء کے ساتھ اور افعال کے ساتھ, لیٹس سی دیکھتے ہم کہ کس طرح آنی اور عینی اسماء کے ساتھ آتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسم ہے جنتن. ٹھیک ہے, جنتن, ایک جنت ایک باغ. اوکے, نا ہم نے کہنا ہے دو باغ. ٹھیک ہے, دو جنتیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو جنتن کی ٹائم مربوطہ ہوتی ہے اس کی جو تنوین ہے اس کو ڈراپ کر کے آنی اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم مربوطہ چینجز انٹو تا اینڈ آگے کیا آ جاتا ہے آنی. کیوں, کیونکہ تا کے اوپر فتح آ جاتی ہے, سو یہ بن جائے گا جنتانی. اوکے, اسی طرح اٹ کڈ بی جنتینی. ٹھیک ہے, جنتانی یا جنتینی دونوں بھی جو ہمارے پاس صیغے ہیں وہ کس لیے یوز ہوتے ہیں, دو باغ کے لیے. اوکے, ٹھیک ہے, اور پلورل تو ہمیں پتا ہے, ہم آتن کے ساتھ کر چکے ہیں کہ مونس میں جب ہم پلورل بناتے ہیں تو تائم مربوطہ ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں, تو جنتن کی پلورل کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہے نا, ہم بار بار قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جنت, ان کے پلورل کیا ہوتی ہے بھلا, جناتن. بالکل صحیح ہے نا, جناتن رائٹ, سب کو یاد ہے یا نہیں, جناتن اٹس پلورل, بہت سارے باغات بہت ساری جنتیں رائٹ. اور اب ان بٹوین اگر دو جنتوں کی دو باغوں کی بات کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے, آنی یوز کریں گے, جنتانی. ٹھیک ہے, اسی طرح بحرون کا ورڈ ہم نے پڑھا قرآن پاک میں, سمندر کے لیے یوز ہوتا ہے بحرون. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے کہنا ہو دو سمندر, دو سمندر تو ہم کیا کریں گے کہ را کے آگے الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیں گے, تو وہ کیا بن جائے گا؟ بحرانی. بحرانی, ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا تھا ھذا بحرانی, عذب فرات, رائٹ. ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے, وھذا ملح اجاج, اور ایک کا نمکین اور کڑوا, رائٹ. دو سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یس. تو وہ دو سمندر, یہی چیز تھی بحرانی, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی جو دوسری شکل ہو سکتی ہے وہ بحرائنی, ٹھیک ہے, بحرائنی, ٹھیک, یا اینڈ دین نون مکسورا, ٹھیک, الحمد للہ. پھر دیکھیے عینن ہم یوز کرتے ہیں آنکھ کے لیے یا چشمے کے لیے, ٹھیک ہے, عینن, اوکے. عین کہتے ہیں نا آنکھ کو, یا چشمہ, جو چشمہ ہوتا ہے پانی کا چشمہ, ٹھیک ہے. سو اس سے اگر ہم نے بنانا ہو دو آنکھیں یا دو چشمے, تو پھر کیا بن جائے گی؟ عینن کے آگے آنی اور عینی لگائیے, کیا بن جائے گا؟ دو بنانا ہے ہم نے, اوکے, عینینی, اور آنی بھی لگائیے, عینانی, گڈ, عینانی اور عینینی, ٹھیک ہے, دو آنکھیں یا دو چشمے, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کی پلورل جو ہے, اگر ہم آنکھ کی پلورل بنا رہے ہیں عین سے, تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں عیونن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر چشمے کے لیے ہم عین کی جمع بنا رہے تو وہ عیونن ہوتی ہے, وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, اور آگے بھی انشاءاللہ ہمیں یہ ورڈ نظر آئے گا. سو پلورل سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا ترجمہ کیا جائے گا, بٹ ٹو کے لیے جہاں تک تعلق ہے, سو عینانی یا پھر عینینی, دو آنکھیں یا دو چشمے. پھر دیکھیے مشرقن, ٹھیک ہے, مشرقن, مشرق, اگر ہم نے کہنا ہو دونوں مشرقیں, ٹھیک ہے, سورہ رحمان میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, اوکے, یس, مشرقانی یا مشرقینی, اوکے. اسی طرح بہت سارے مشرقوں کی بھی بات آتی ہے, رب المشارق و رب المغارب, اوکے, الحمدللہ, اوکے. لیٹس سی, ولمن خواف مقام ربہ جنتان, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے جنتان, دو باغ ہیں. اثنین کا مطلب بھی دو ہوتا ہے, بالکل صحیح, اثنین کا مطلب بھی دو ہوتا ہے, گڈ, ماشاء اللہ, دو باغ ہیں. وما یستوی البحرانی, اور نہیں ہے برابر البحرانی, دو سمندر, ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج, تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. الم نجعل له عینین, کیا نہیں ہم نے بنائے اس کو, اس کے لیے دو آنکھیں؟ انشاءاللہ سورہ بلد میں ہم دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے پوچھتا ہے, کیا اس کو دو ہونٹ نہیں دیے بات کرنے کے لیے, کیا دو آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. سو عینین, شفتین, یہ سب کیا چیزیں؟ دو آنکھیں, دو ہونٹ, اوکے. پھر دیکھیں رب المشرقین و رب المغربین, رب دو مشرقوں کا اور رب دو مغربوں کا. ہاؤ ڈو وی نو کب آنی اور کب عینی استعمال ہوگا؟ جی, اٹس ویری سمپل, انشاءاللہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جب آپ جاتے ہیں اور آپ حالت فاعلی اور حالت مفعولی کو پڑھتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنی کس وقت ہوگا اور عینی کس وقت ہوگا, ٹھیک ہے, یس, الحمدللہ. سورہ رحمان کی آیا 4 ہے یہ, اوکے, الحمد للہ. کون سی والی آیا 4 ہے فریحہ؟ ایگزامپل 4, رب المشرقین و رب المغربین, اوکے, دس از آیا نمبر 17, الحمد للہ. Okay. Alhamdulillah. Okay. So, yep. Let's see. ये तो हो गई अस्मा के साथ आने की examples. ठीक है, कोई भी इस्म है आपको कहना है कि मेरे पास दो किताबें हैं. ठीक है, तो आपको पता है किताब अरबी में भी किताब होती है. अगर आपने कहना हो दो किताबें तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? किताब के आगे आनी और ऐनी लगाइए. दो किताबें, हरवि से दो किताबें, किताबानी और किताबैनी. ठीक है, किताबानी पहले आनी लगाइए, क्योंकि जो अरबिक लैंग्वेज है उसमें आप कह लीजिए डिफॉल्ट चीज जो होती है वो फाइली हालत होती है. ठीक है, सो किताबानी इज द डिफॉल्ट सूरत, और किताबैनी उससे फिर हम मफूली हालत बनाते हैं. सो किताबानी और किताबैनी. ओके, इसी तरह आप बनाइए कलम उन से दो कलम, दो कलम. आई हैव टू कलम, आई हैव टू पेन्स. कलमानी बिल्कुल सही, और कलमैनी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ओके, माशाल्लाह. ठीक है, दो कलम, कलमानी एंड कलमैनी. गुड, माशाल्लाह. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब बताइए कि हम अफाल को भी कर ले या अस्मा के साथ. आप कुछ और एग्जांपल्स ढूंढेंगे और इंशाल्लाह फिर हम अफाल के साथ करेंगे और उसके साथ एग्जांपल्स ढूंढेंगे. सो दैट वुड बी मोर इजियर एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. ठीक है, देन वी विल स्टॉप ओवर हियर, नो प्रॉब्लम. अच्छा है, आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह अफाल के साथ फिर जो और वजाहत और नोट भी आएंगे इंशाल्लाह उसको हम एक ही नशिस्त में कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, बारकल्लाह फीक. इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पे रुकते हैं और अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं बिस्मिल्लाह, और बहुत सारी दुआओं के साथ, और आप सबसे भी दुआओं के इल्तिजा कि अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को दूर करे, सब के लिए इस किताब को समझने में आसानियां कर दे, सब के लिए दिल को खोल दे इस किताब के अब्सॉर्प्शन के लिए, हर किस्म की मुश्किलों से हमें बचा के रखे, हर किस्म की आफात से हमें बचा के रखे, हर किस्म के आनजहानी जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं उससे हमें अल्लाह ताला बचा के रखे, नेमतों के जवाल से बचा के रखे. अल्लाह ताला हमारी नेमतों को बाकी रखे और हमें कोई ऐसी सूरत हाल पेश ना आए कि हम इन बिटवीन कभी भी इस कुरान को छोड़ें. ठीक है, सो अल्लाह ताला हमें आखिरी लम्हे तक इस कुरान के साथ जोड़े रखे. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم نعم